الحمد لله الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وسلم اما بعد ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کی نشست پروردہ رسول اقلیم ولایت کے شہنشاہ عبادت و ریاضت میں مسلمانوں کے پیشوا مارکہ خیبر کے شہ سوار جن کی محبت کا مژدہ اللہ رب العالمین نے سنایا اور اس عظیم ذات کے وہ شوہر نامدار ہیں کہ جب اس خاتون جنت کا گزر میدان محشر سے ہوگا تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے منادی ندا کرے گا کہ اے اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکا دو، سیدہ زہرا جنت میں تشریف لے جا رہی ہیں. میری مراد اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب دفاع المعصرات والمصائب اخر رسول سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم ہے. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے فضائل و کمالات کے اعتبار سے اور آپ کی ذات مقدسہ کے اندر جو اللہ رب العالمین نے شرف و عظمت کے جتنے گوشے ہیں تمام کو اللہ رب العالمین نے آپ کی ذات پاک کے اندر ودیت فرمایا، جس کا اظہار قرآن کے اندر بھی موجود ہے، صحیح احادیث کے اندر بھی موجود ہے، اور تاریخ کی مستند کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. اور آپ کے نام کی مقبولیت اس سے بڑی کیا ہوگی کہ جب آپ کا ذکر آتا ہے تو مومن کے چہرے پر ایک ایمانی مسکراہٹ آ جاتی ہے. آپ وہ عظیم ذات ہیں کہ جامع ترمذی میں موجود ہے کہ صحابہ اکرام خود کہا کرتے ہیں کہ ہم اہل ایمان اور منافقین کے درمیان فرق ہی ذکر علی سے کرتے تھے. یعنی جب ہم حضرت علی کا ذکر کسی مجمع میں کریں اور چہرے پر بشاشی اور مسکراہٹ آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مومن ہے، اور چہرہ اگر پھیکا پڑ جائے اور چہرے پر بے ذائقی ظاہر ہو جائے تو ہم کہتے تھے یہ منافق ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ رب العالمین نے جو انفرادی خصوصیات عطا فرمائی ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے. اللہ نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا کہ ہم نے اس مسجد میں کئی دفعہ یوم علی کے موضوع پر طویل طویل نشستیں کی ہیں، وہ ساری ویب سائٹ پر موجود ہیں. ایک گزشتہ تقریر جو تقریباً 5 گھنٹے کی تقریر ہے وہ پوری تفصیل کے ساتھ آپ ویب سائٹ پر سماعت کر سکتے ہیں. اس میں ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تقریباً معاملات کا احاطہ کیا گیا. حضرت علی کی خلافت سے متعلق اور آپ کے نظریات اور عقائد سے متعلق وہ تمام چیزیں جو عموماً تاریخ کی کتابوں میں جمع نہیں ہو سکتی، ذکر نہیں کی جاتی، اور مستند تواریخ کے اندر، تاریخ کی کتب کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. ہم نے گزشتہ نشستوں کے اندر کوشش کی ہے کہ اس کا بالکل احاطہ کریں. تو آپ ویب سائٹ پر جا کر حضرت علی کے بیانات سنیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر تفصیل کے ساتھ آپ کو تمام چیزیں ملیں گی. لیکن آج بھی ہم حصول برکت کے لیے اور آپ کی ذات بابرکات سے خیرات دین لینے کی غرض سے ایک دفعہ پھر جمع ہے. دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اس نشست میں جو ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، مستجاب فرمائے، اور اللہ رب العالمین آپ کے فیض روحانی سے ہم تمام کو متمتع فرمائے. ایک تو آپ کی عظمت کا سب سے بڑا باب یہ ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، عزیز چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، اور یقیناً اس فضیلت کے حوالے سے اہل بیت کی جتنی فضیلت ہے اور اہل بیت کی جتنی عظمت و شان ہے اور قریش اور بنو ہاشم کی جتنی عظمتیں ہیں اس کا ایک وافر حصہ آپ کے مقدر ہو جاتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کی فضیلت کو خود بیان فرمایا، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جب دنیا بنائی تو مجھے اللہ رب العالمین نے سب سے بہترین طبقے میں رکھا، اور فرمایا جب اللہ رب العالمین نے گروہ اور قبیلے بنائے تو اللہ رب العالمین نے سب سے بہترین قبیلہ قریش کو قرار دیا ہے، اور فرمایا قریش کی بے شمار شاخیں ہیں جو ان کی برادریوں کے اعتبار سے ہیں. اللہ رب العالمین نے پھر سب سے زیادہ فضیلت جو ہے قریش میں بنو ہاشم کو عطا فرمائی ہے، اور پھر فرمایا بنو ہاشم کے اندر اللہ رب العالمین نے فضیلت مجھے عطا فرمائی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ روئے زمین میں سب سے مقدس طبقہ اور مقدس قبیلہ قریش ہے، اور قریش کے اندر اس کی ساری فضیلت جو ہے بنو ہاشم کے اندر ہے، اور بنو ہاشم کی ساری فضیلت جو ہے وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اب جتنے لوگ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے گئے بنو ہاشم کے، یقیناً ان کے حسب اور نسب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو قریش کی فضیلت بھی حاصل ہے اور دنیا کے اس عظیم قبیلے کی فضیلت بھی حاصل ہے، بنو ہاشم ہونے کے ایک عظیم فرد کی فضیلت بھی آپ کو حاصل ہے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کے ساتھ نسبی اس قدر قرب رہا ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا ہے. یہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک جزوی بڑی عظیم فضیلت ہے جو آپ کی ہی ذات بابرکات کے اندر موجود ہے. پھر آپ شروع ہی سے اللہ رب العالمین نے آپ کو فضیلت اور شرف و عظمت کا ایسا سرچشمہ بنایا ہے کہ آپ کی مناقب کی کتاب اول سے لے کر آپ کی شہادت کے مرتبے تک دیکھیے، اس زندگی کے اندر کہیں جھول نظر نہیں آتا، کہیں عیب نظر نہیں آتا، کہیں بیزاری نظر نہیں آتی، کہیں سقم نظر نہیں آتا. سراسر آپ کی زندگی عظیمت والی زندگی ہے، فضیلت والی زندگی ہے، شرف و مقام والی زندگی ہے، بلکہ وہ عظیم زندگی ہے کہ جسے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. یا اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرتا ہے، یا اللہ اس پر غضب کر جو علی سے نفرت کرتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا پہلا ہی عنوان جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دائمی طور پر عطا فرمایا، یہ آپ کی خصوصیت ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کی زندگی، اس میں حضرت علی کا آپ کے ساتھ معاملہ، کہ کسی اور صحابی کو اس قدر شرف و مقام نہیں ملا. اہل سنت و جماعت کا یہ مکمل نظریہ ہے کہ فضیلت علی الاطلاق، کلی فضیلت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور حضرت علی خود، میں آگے خود بات پڑھوں گا نہج البلاغہ سے آپ کے سامنے، اور یہ عرض کر دوں اہل سنت کے موقف کے حوالے سے، بعض لوگ ٹی وی پر نہج البلاغہ کا ذکر کرتے ہیں، اس پہ اس کے حوالے دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ کوئی مستند کتاب نہیں ہے. اہل سنت کے نزدیک نہج البلاغہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت نے تحفہ اثنا شریع کے اندر کہہ دیا ہے کہ یہ اہل تشیع کی کتاب ہے، ان کے خطبات ہیں. میں اس وقت حتف تنقید کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، ظاہر سی بات ہے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں ایک سامنے آمنے موجود ہے، تو جو ہمارے مسلمات اس کو ہم ذکر کر دیتے ہیں، جو ان کے مسلمات ہیں اس کو، ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت میرے سامنے جواب بیٹھی ہے وہ اہل سنت بیٹھے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے جو ہمارا نصاب انتخاب ہے اس کا ہم ذکر آپ کے سامنے کر دیں جو عموماً کتابوں کے اندر نہیں ہوتا. اور ایک مبلغ اور اس حساس موضوع پر گفتگو کرنے والے کو اگر اس منصب میں اہلیت نہیں رکھتا تو اسے حضرت علی پر خطاب کرنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے. ہاں جو پھر حضرت علی پر بولنا چاہتا ہے تو پھر اس کا مطالعہ اس انداز میں ضرور ہونا چاہیے تاکہ وہ اعتدال کی روش کو رکھے اور جو اعتدال کی بات ہے اس سے عوام جو ہے اس کو مطمئن رکھے تاکہ اندر ان کے اندر تذبذب بھی نہ آئے اور وہ تبذیلی بھی نہ بن جائے کہ کبھی ادھر سے کھینچ کر اپنے آپ کو ادھر لے جا رہے ہوں اور ادھر سے ادھر لا رہے ہوں اور پھر کسی دیگر صحابہ کی بات کو اگر وہ سن لیں تو ان کے اندر پریشانی ہو جائے کہ ہم تو آج تک کیا کرتے رہے، یہ کیا سلسلہ ہے. تو اس حوالے سے پہلے نظریہ آپ اہل سنت کے سماعت فرما لیجئے. اور یہ کوئی اختلافی بات نہیں، ظاہر سی بات ہے ہم اہل سنت بیٹھے ہیں تو ہمارا یہ اجماعی نظریہ ہے. تو نہج البلاغہ جو ہے یہ اہل تشیعوں کے نزدیک معتبر کتاب ہے. ہاں ہمارے مطلب کی بات ظاہر سی بات ہے کہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے تحقیق کا. میں یہ نہیں کہتا کہ نہج البلاغہ جو ہے کہ بالکل من گھڑت کتاب ہے یا اس کو ہم قبول ہی نہیں کرتے، نہیں، اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بے شمار اس کی سکم اور باتیں نکل سکتی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو بات مسلمات میں سے ہو، چاہے وہ اہل تشیع کی کتاب میں ہو ہماری کتاب میں ہو، اس کو مسلم لیا جاتا ہے، اس کو قبول کیا جاتا ہے. ایک مسلم نظریہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے نظریے کے خلاف جاری ہوگی تو ہم اہل تشیع کی کتاب کو سر پر نہیں رکھیں گے، اپنے اکابر کی بات کو دیکھیں گے جو ہمارا مسلک اور ہمارا مذہب ہے اہل سنہ کا، ٹھیک ہے. اس حوالے سے میں یہ نظریہ آپ کو لکھنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی ہمارا بھائی فاسد عقیدے کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. تو پہلے تو نظریہ یہی ہے کہ نہج البلاغہ کوئی اہل سنت کی کتاب نہیں ہے، ایک بات، ٹھیک ہے. ہاں اس میں جتنے خطبات آئیں گے اور اس سے حقانیت ثابت ہو رہی ہوگی تو سچ جہاں سے بھی لیا جائے اس کو ذکر کرنے میں حرج موجود نہیں ہے. اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ فضیلت علی الاطلاق، کلی فضیلت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، وہ چاہے طریقت کے حوالے سے ہو چاہے شریعت کے حوالے سے، اس میں فرق نہیں کیا جائے گا. وہ چاہے سیاست کے حوالے سے اور روحانیت کے حوالے سے، اس میں فرق نہیں کیا جائے گا. ہر قسم کی فضیلت علی الاطلاق کلی طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، شریعت کی باغ ڈور سنبھالنے کے حوالے سے اور روحانی سلسلے اور اس کے حوالے سے، علی الاطلاق یہ ساری کی ساری فضیلتیں اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے، اجماع. اور اس سے الگ رائے کرنے والے کو اہل سنت سے خارج قرار دیا جاتا ہے. میرا وہ ٹاپک نہیں، میں فضیلت کی طرف آ رہا ہوں، لیکن میں بڑے وسوخ سے، بڑی امانت داری کے ساتھ، بڑی دیانت کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ اپنے بزرگوں کی ساری عبارت، ان کے حوالے، ان کی تحقیق کو اپنے دل اور سینے میں محسوس کرتے ہوئے، ان کی تحریر کے رنگ کو اپنی آنکھوں کے سامنے لاتے ہوئے یہ اجماعی قول آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ فضیلت علی الاطلاق کلی طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے. اس کی بحث اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا پورا خطاب افضلیت ابوبکر صدیق پر ایک ہے، آپ نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ کے اندر کہ فضیلت افضلیت حضرت ابوبکر کو کیوں ہے ہر فضیلت کے اعتبار سے. تو اس کے تقریباً گوشے ہم نے وہاں پر گنوائے ہیں اور اس کی ساری تفصیل پیش کی ہے کہ بارگاہ رسالت سے جو افضل قرار پائے ہیں اسی بنا پر آپ کو خلیفہ بلا فصل قرار دیا گیا ہے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خلیفہ منتخب کیا ہے. اور یہ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کی یہ کوئی بات نہیں ہے. اس چیز کو حضرت مولا علی خود پسند کرتے ہیں، اس چیز کو مولا علی خود پسند کرتے ہیں. حضرت مولا علی خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ شیخین کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. شیخین حضرت ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، ان کی فضیلت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اس کے بعد جو ترتیب خلافت کی چل رہی ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. میں اس پر حضرت علی کا ایک قول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، دار قطنی کے اندر یہ صحیح قول موجود ہے اور سوائق محرقہ، جس کو سوائق شریف بھی کہا جاتا ہے، عقیدے کے حوالے سے ابن حجر کی ایک بڑی مستند کتاب ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے. کیونکہ جب آپ کو نظریہ آ جائے گا تو پھر آپ فضائل کو بیلنس کر سکیں گے، بیلنس کر سکیں گے. کیونکہ حضرت علی کی شان وہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ ایک وہ ہے جو سرے سے تیرا نام ہی نہیں لے گا اور وہ بھی دین سے باہر ہوگا، اور ایک وہ ہے جو تیری شان میں، فرمایا علی تیری مثال عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے. کہنا سبحان اللہ. اس سے حضرت علی کی منقبت آپ دیکھیے، حضرت علی سے بغض رکھنا نفاق ہے. اور حضرت علی معیار حقیقت کی ایسی بنیادی کسوٹی ہے کہ یہ کسی مولوی صاحب، کسی امام صاحب نے بات نہیں کی، یہ امام الانبیاء بات فرما رہے ہیں، سید عالم فرما رہے ہیں کہ علی تیری مثال عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تین گروہ بنے تھے، ایک وہ تھا جس میں سرے سے آپ کا انکار کیا، آپ کو حضرت عیسیٰ کو گالیاں دی معاذ اللہ، آپ کی والدہ پر الزام تراشیاں کی، اور اس کا دین حنیف سے دین حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا. اور فرمایا دوسرا وہ تھا کہ جس نے ماننے میں اس قدر غلو کیا کہ خدا کا بیٹا بنا دیا، اس نے تعظیم کو ایک طرف لے گیا اور اس میں اعتدال نہ رکھ سکا، اعتدال کی اس کے پاس کوئی سرحد ہی نہیں تھی، کوئی باؤنڈری نہیں تھی، اس لیے وہ بڑھاتا چلا گیا بڑھاتا چلا گیا اور یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے خدا کا بیٹا قرار دے دیا، خدا قرار دے دیا. فرما حق پر وہ رہیں گے حضرت عیسیٰ کی وہ سچی حواری جنہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ خدا کا بیٹا کہا اور نہ اپنے مثل بشر کہا، بلکہ یہی کہا کہ آپ اللہ رب العالمین کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا کلمہ ہے، اور اللہ کا وہ کلمہ ہے جو اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل کے ذریعے حضرت سیدہ مریم کے اندر ودیت فرمایا تھا، جو سورہ مادہ کے اندر بھی ذکر ہے. فرمایا تیرے ماننے والے بھی ایسے ہوں گے، ایک تو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرے گا، جو خارجی گروہ ہے، جو خارجی گروہ تھا، آگے میں تھوڑا سا اس پر اشارہ دوں گا، پھر میں عرض کروں گا. میری تفصیلی تقریر اگر آپ سنیں گے تو اس میں تاریخ کا سارا حوالہ موجود ہے کہ حضرت علی کو کیوں شہید کیا گیا اور کیا معاملات تھے. تو خارجی گروہ ہے، وہ کوئی ہندو نہیں تھا، اس کا نام پورا عبد الرحمان بن ملجم تھا، جس نے حضرت علی کو شہید کیا اس کا نام عبد الرحمان بن ملجم تھا، پورا خشک ملا تھا وہ، پورا خشک ملا. اب آپ دیکھیے اپنے گرد و نواح کے اندر آپ کے کہاں پر خشک ملائیت سکھائی جاتی ہے. خشک ملائیت سے مراد یہ کہ جس میں نبی کی محبت بھی نہ ہو، صحابہ کی محبت بھی نہ ہو، اہل بیت کی محبت بھی نہ ہو، اولیاء کی منقبت بھی نہ ہو. وہ خشک طبقہ ہے، وہ غلیظ ترین طبقہ ہے، وہ خشک طبقہ ہے، وہ خارجیوں کا طبقہ ہے کہ بس اللہ ہی اللہ کرتے رہو. اللہ فرما رہا میں نے اپنے ماننے کے مظاہر بنائے، ان کے پاس جاؤ تو میں ملوں گا. وہ مظاہر کو چھوڑ کر صرف خدا کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ خارجیوں کی سب سے غلیظ فکر تھی، اور یہ وہ طبقہ تھا جس نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم سے بغض رکھا، یہاں تک کہ حضرت علی کو کافر تک قرار دیا. معاذ اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور دوسرا گروہ ایسا ہے کہ اس نے بڑھایا تو معصومین کی صف تک پہنچایا، بڑھایا تو یہاں تک بنایا کہ حضرت جبریل سے بھی کراس کروایا. کتابیں موجود ہیں کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، میں نے کہا جی بالکل ڈالا گیا. کہا کیوں ڈالا گیا؟ میں نے کہا جی ہم بولیں گے تو آپ نہیں مانیں گے، ذرا آپ اپنی شیخی بگاڑ دیں کہ آپ کیا کہتے ہیں. میرے پاس کتابیں موجود ہیں، ملا باقر مجلس لکھتے ہیں حیات القلوب کے اندر، کہ دراصل ہوا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم، چھوٹی موٹی بات تو چھوڑیں آپ، سنی تو بےچارے یہاں رہ گئے، اب دیکھیں مبالغہ کہاں تک جا رہا ہے. تو آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا؟ ہم نے کہا جی ہاں ڈالا تھا. تو کہا آپ کو سمجھے اس کا کیا مطلب تھا؟ ہم نے کہا جی آپ بتا دیجئے. تو کہنے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ابراہیم پر اللہ رب العالمین نے حضرت مولا علی کی امامت کو رکھا. اب دیکھیں کہاں پر لے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے مولا علی کی امامت کو رکھا ہے، اور حضرت ابراہیم نے ماننے سے انکار کیا تو خدا نے سزا دی، اور اس کی سزا اس کی پاداش میں نمرود کے ذریعے آپ کو آگ میں ڈلوایا ہے. اب کتنے امتحان ہیں. کہنے کہ جی آپ کو پتا ہے یونس علیہ السلام کو مچھلی نے پیٹ میں رکھا تھا؟ ہم نے کہا جی بالکل پتا ہے. کہا کیسے پتا ہے؟ میں نے کہا ہم کو تو قرآن نے سب بتا دیا، آپ بتائیں، آپ کیا اس میں گدڑ بھبکیاں کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی اس میں مراد یہ ہے کہ وہ اپنے قوم سے چلے تھے. ہم نے کہا جی ہاں چلے تھے. کہا کہ پھر ان کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا؟ کہاں لے لیا. کہا آپ کچھ سمجھے اس سے؟ ہم نے کہا آپ سمجھائیے. کہا حضرت یونس علیہ السلام، جتنے امتحان کی بات ہے نا اور جتنے درجات کے بلند کی بات، ہر جگہ پر لے جا کے جو نسخہ فٹ کیا جاتا ہے. کہا حضرت یونس علیہ السلام پر بھی اللہ نے خلافت و امامت علی پیش کی تھی، حضرت یونس نے انکار کیا، اللہ نے سزا دی معاذ اللہ، اور آپ کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. اسی طرح حضرت موسیٰ کا تو واقعہ آپ نے سنا ہوگا. ہم نے کہا جی بالکل سنا ہے. کہا آپ کو تو پتا ہے نا فرعون آپ کے تعاقب میں آیا تھا؟ کہاں آپ کو پتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو اس امتحان میں کیوں ڈالا گیا؟ ہم نے کہا جی سب پتا ہے، آپ بتائیے. کہا ان پر بھی امامت علی پیش کی گئی تھی اور خلافت علی پیش کی گئی تھی، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو ان کے ساتھ یہ کر دیا. تو آپ اپنے آپ کو تو چھوڑے، انہوں نے نبیوں تک کو نہیں چھوڑا. تو فرمایا علی تیری مثال عیسیٰ ابن مریم کی ہے کہ ایک تو سرے سے قبول نہیں کرے گا اور ایک ماننے میں اس قدر مبالغہ کرے گا کہ وہ بھی تیری شان کے خلاف ہوگا. مراد یہ تھی کہ علی جو ہے وہ شریعت مصطفی کی حقیقت کی کسوٹی ہے. فرمایا تیرے ذریعے منافقین اور تیرے ذریعے ملحد اور بے دین پرکھے جائیں گے، جو تیری کسوٹی پر پورا اتر گیا وہی میرا امتی ہوگا، وہی میری شفاعت کا حقدار ہوگا. تو یہ آپ نے دیکھا. اب ایک مکمل مسلمہ نظریہ ہے، اور میں عرض کروں گا کہ یہ نعرہ حیدری جب لگایا جاتا ہے تو اس میں ایک ترتیب بھی رکھنی چاہیے اپنے عمل اور اقوال کے اعتبار سے، کیونکہ ایک حساسیت ہے. سیدنا علی کی جو ایک شخصیت ہے اس حوالے سے کبھی ہم ڈاماڈول نہ ہو، ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہے، لیکن جو ایک ترتیب ہے، جو ایک اس کا طریقہ ہے، اس کو رکھنا چاہیے. سیدنا مولا علی کے نعرے کے ساتھ اگر نعرے خلافت لگایا جائے تو چاروں صحابہ بیچ میں آ جاتے ہیں اور اس میں ایک اعتدال کی روش بن جاتی ہے. نعرے خلافت حق چار یار، نعرے خلافت مل کر کہیں نعرے خلافت. یہ سیدنا علی کا موقف ہے، میں بھی عرض کرتا ہوں. تو یہ دو چیزیں سامنے آ گئیں. شیخین کریمین کی شان و عظمت جو ہے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ فضیلت علی الاطلاق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کو حاصل ہے. ہاں، یہ کلی فضیلت کا مدار اصل جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. یہ حضرت علی کو خود قبول ہے، یہ حضرت علی کو خود قبول ہے، میں بھی عرض کروں گا آپ کے سامنے. اور پھر یہ کہ ہاں، جزوی فضیلت میں صحابہ اکرام مختلف ہیں، کہ جزوی فضیلت ان کو ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی، اور یقیناً اس جزوی فضیلت کا واحد حصہ مولا علی کی قسمت میں آیا. سوائق محرقہ کے اندر اہل سنت کا موقف بیان کیا گیا. میں پھر عرض کروں کہ میں اہل سنت ہونے کے حوالے سے اہل سنت کا نظریہ پیش کر رہا ہوں، اور دار قطنی جو ہماری حدیث کی بڑی مسلم کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری. فرمایا میں جسے پاؤں گا کہ جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہتا ہے، میں اگر کسی شخص کو ایسا پاؤں جو میرے پاس آئے اور مجھے ابو بکر و عمر سے زیادہ افضل کہے، فرمایا میں اسے الزام تراشی والی سزا دوں گا، یعنی اسے 80 کوڑے لگاؤں گا. واہ میرے مولا، کیا تیری شان ہے. یہ سیدنا علی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تیری شان جو ہے عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے، اور یقیناً تیری محبت دین ہے اور تجھ سے نفاق جو ہے وہ بغض ہے. یہ بار بار میں بیلنس کرنے کے لیے روایت دوبارہ لا رہا ہوں کہ یہ ایک اعتدال کی راہ ہے، یہ ایک پرخطر راہ ہے، اور امام اسی کو کہتے ہیں جو افراط و تفریط سے بچ کر درمیانی راہ میں چلا، اس لیے کہ بڑھتے بڑھتے ایسا نہ ہو کہ ایک طرف کھینچ گیا اور گھٹتے گھٹتے ایک طرف سے بالکل غائب ہو گیا. ایمان یہ ہے کہ جو درمیانی راہ میں چلنا ہے. اور یہ سیدنا مولا علی کرم اللہ جل کریم کے میں نے قول آپ کے سامنے پیش کیا کہ حضرت علی خود اس بات کے خواہاں فرماتے لا اجد احدا، میں کسی شخص کو نہ پاؤں، میں کسی شخص کو نہ پاؤں، فضلنی علی ابی بکر و عمر، جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتا ہو، الا جلدته حد المفتری، ہاں اگر میں نے کسی ایسے شخص کو دیکھا کہ جو میری فضیلت ابو بکر سے بڑھا رہا ہو، جو میری فضیلت سیدنا عمر سے بڑھا رہا ہو اور ان شیخین سے بڑھا رہا ہو، فرمایا کہ میں اس کو پکڑ کر وہ سزا دوں گا جو الزام لگانے والے پر ہوتا ہے کہ اس نے مجھ پر الزام لگایا. میرا یہ نظریہ نہیں ہے، میرا نظریہ یہی ہے کہ ابو بکر و عمر مجھ سے افضل ہیں، اور اگر کسی نے میرے سامنے یہ بات کہی تو میں اسے 80 کوڑے لگاؤں گا. تو یہ سیدنا علی کرم اللہ وجل کریم کا نظریہ آپ نے اہل سنت و جماعت کے حوالے سے سماعت فرما لیا. اب میں مزید نہج البلاغہ سے خطبے بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجل کریم کی چشمان کرم میں شیخین کا مقام اور عظمت کیا تھی. صحیح بخاری ہماری مستند کتاب ہے، اس میں خود موجود ہے. جب صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب پوچھا گیا سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھیے گا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم، محبت سے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. سیدنا علی کرم اللہ وجل کریم سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ ذرا یہ بتائیے، بلکہ آپ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آگے ذکر کروں گا ان کی بھی، محمد بن حنفیہ صحیح بخاری موجود ہے، جب انہوں نے حضرت مولا علی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور افضل سب سے زیادہ کون ہے، اور محب کون ہے امت کے اندر، سب سے افضل کون ہے، تو سیدنا علی کرم اللہ وجل کریم فرمایا ابو بکر ہیں. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. فرمایا اس کے بعد کون ہے، پوچھنے والا بھی بیٹا ہے. محمد بن حنفیہ بیٹے ہیں اور پوچھ رہے ہیں مولا علی سے کہ اللہ کے نبی کی اس امت میں سب سے افضل کون ہے، تو سیدنا علی نے فرمایا کہ ابو بکر ہیں. بیٹے پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد کون ہے، فرمایا عمر ہے.
اور بیٹا پھر حضرت عثمان کا نام نہیں لیتا, ڈائریکٹ پہنچتا ہے, پوچھتا ہے سم مانتا پھر آپ ہے. بیٹے نے حضرت عثمان کا نام نہیں لیا, حضرت ابو بکر کا نام سن کر تو چپ ہو گیا, حضرت عمر کا نام سن کر تو چپ ہو گیا, صحیح نظریہ تھا. لیکن تیسری جگہ پر فوراً یہ نہیں کہا کہ حضرت عثمان کا نام نہیں ذکر کیا, بلکہ ڈائریکٹ آپ کا نام ذکر کیا, سم مانتا پھر عمر کے بعد تو آپ ہوں گے. لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں, میں اس بات کو نہیں کہتا کہ میں ہوں گا, میں تو اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں ایسا ہوں جس طرح کہ عام آدمی اللہ اس کے رسول کے دربار میں موجود ہے. یہ آپ نے عاجزی تو فرمائی ہے, لیکن آپ نے فضیلت جو حق تھا اگر وہ ہوتا تو مولا علی خود فرماتے نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ سارا عرب اگر مجھ پر آ کر کھڑا ہو جائے اور مجھ سے مقابلہ کرے تو میں تنہا سارے عرب کی خبر لے سکتا ہوں. تو سیدنا علی کی جرت اور ہمت یہ ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر و عمر کے نام کے بعد فرماتے ہیں نہیں, میں تو وہی ہوں جس طرح کی سرکار کی امت میں عام مسلمان ہے, میری وہ حیثیت ہے. آپ نے سما انتا کے لفظ کو رد فرمایا ہے. اگر آپ کا درجہ اور آپ فضیلت میں حضرت عمر کے بعد بھی اپنے آپ کو سمجھتے تو سما انتا کے اندر ضرور اس کال کی تصدیق کرتے. اور یہ تصویب یہ تصدیق اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بیان فرمائی ہے. تو ایک اعتدال کی روش میں نے آپ کی خدمت کے اندر پیش کر دی ہے. رفض یہ ہے کہ آپ کو پہلے نمبر پہ لے جایا جائے اور سارے صحابہ کی تکفیر کی جائے, ٹھیک ہے. اور تفضیلی جو فضیلت کے اندر مبالغہ کرتے ہوئے سیدنا امیر معاویہ پر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں, اور فضیلت کے اندر مبالغہ کرتے ہوئے حضرت عثمان پر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں, فضیلت میں مبالغہ کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کے والد سیدنا سفیان پر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں, سیدنا طلحہ پر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. تو فضیلت کی راہ جو ہے وہ یہ ہے جو سیدنا علی نے خود بیان فرمایا کہ شیخین پر مجھے فضیلت دینے والا وہ الزام تراش کرنے والا ہے, وہ مفتری ہے, جھوٹا ہے, کذاب ہے, اسے میں سیکوڑے لگاتا ہوں. تو لہذا اہل سنت کا مذہب و مسلک یہ ہے کہ فضیلت جو حضرت مولا علی کرم اللہ جل کریم کو عطا کی گئی ہے اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا, لیکن جس کو مولا نے خود پسند فرمایا ہے, مولا علی نے جس کو خود پسند فرمایا ہے وہی ایک اعتدال کی راہ ہے. ہم نے اسے بچ کر چلنا ہے, اس لیے کہ سرکار نے پہلے فرمایا کہ علی تیری مثال ایک کسوٹی کی ہے, اس سے غالی اور خشک دونوں پرکھے جائیں گے. غلو کرنے والا غلو غیر حق, غلو جائز ہے, غلو جائز ہے, کیونکہ سید عالم نے آپ کی شان میں بڑا مبالغہ فرمایا. لیکن یہ غلو حق ہے, جس غلو کی مذمت کی گئی ہے وہ غلو غیر حق ہے. تو غلو غیر حق کرنے والا اور سرے سے آپ کی فضیلت کو نہ چھیڑنے والا, ہم سپاہ صحابہ ہیں, صحابہ کی بات کہہ کر گپ مار کر حضرت علی کے ذکر سے چڑ جانے والے وہ پکے خارجی ہیں. اور دوسری جگہ پر حضرت مولا علی کا نام لیتے ہوئے سیدنا ابی بکر پر لان تان کرنے والے وہ راضی ہیں, اور حضرت شیخین کی فضیلت کو کم کر کے اس میں درجہ بلند کرنے والے وہ پکے تفضیلی ہیں. تینوں کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بات, اب آگے چلتے ہیں. اب اس اعتدال اور اس مقدمے کی تمہید کے بعد میں اختصار کے ساتھ آگے چلنا چاہتا ہوں, کیونکہ ایک ایمان کی روش ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ فضیلت کی وادی میں ہم قدم رکھیں لیکن ایک حصار باندھ لیں, ایک حصار باندھ لیں, ایک دائرہ باندھ لیں, پھر ہم اس کے اندر آئیں اور اس پر ہم گویا کہ گفتگو کریں. لیکن اس میں ایک بات عرض کروں, صحابہ کرام علی مردوان جتنے بھی ہیں سیدنا امیر معاویہ سمیت ان کے متعلق اہل سنت و جماعت کے عقیدہ ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا, ہمارے علماء نے واضح طور پر لکھا ہے سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بھونکنے والا جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے, کیونکہ خود حدیث میں آیا کلاب النار, وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے جو سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بکواس کرے گا. ہاں, یزید کی جو تعریف کرے گا وہ بھی جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے. یہ بھی ایک اعتدال کی روش ہے. جو سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بکواس کرے گا وہ بھی جہنم کے کتوں میں سے ہے, اور جو یزید کی تعریف کرے گا وہ بھی جہنم کے کتوں میں سے ہے. اس لیے کہ یزید کے اندر خوبی کا کوئی کمال نہیں تھا اور حضرت امیر معاویہ کے اندر نقص کی کوئی بات نہیں تھی. اس لیے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سیدنا امام حسن نے ہمیں اعتدال دے دیا کہ چپ رہو, یہ میرے والد کا مسئلہ تھا, میں خود جب ان کے سامنے دستبردار ہو رہا ہوں اور ان کی فضیلت کو قبول کر رہا ہوں, تو جب ہاشمی شہنشاہ اور ہاشمیوں کے سر کا تاج حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ نے خود اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی, اور میرے آقا نے امام حسن کی پیدائش کے وقت فرما دیا تھا یہ میرا بیٹا میری امت کا سید ہے, یہ دو مسلمین کے درمیان صلح کروائے گا. اور یہ صلح کی نظیر, اس کی مثال سیدنا امیر معاویہ کے مقابلے پر آ گئی ہے. اب کون جرت کر سکتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کے لیے غلط بات کہے؟ اگر سیدنا معاویہ کے بارے میں غلط بات کہے تو پھر یہ اہل بیت کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ یہ ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسن دستبردار جب ہو گئے اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے باقاعدہ آپ کے لیے وظیفہ باندھا ہے، اوروں کے مقابلے میں دگنا وظیفہ باندھا ہے. امام حسن نے بسا اوقات زیادہ رقم کا مطالبہ بھی کیا ہے اور خط بھی لکھا ہے کہ یہ ہمارے لیے کافی نہیں، اس سے بڑھایا جائے. حضرت امیر معاویہ نے اس درخواست کو قبول کر کے جتنا آپ نے کہا اتنا بڑھایا ہے. تو یہ سارے الزامات کہاں چلے جائیں گے؟ تو اسی لیے چاہیے اعتدال ہونا چاہیے کہ پھر ہمارے خواہ مخواہ کے مبالغہ غیر حق کی وجہ سے کتنے بزرگان دین اور کتنے صحابہ اور اہل بیت کے افراد گویا کہ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. ہاں، یزید کو امیر المومنین کہنے والا وہ بھی پکا جہنم کا کتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسے 80 کوڑے لگوائے تھے. کہا یہ جھوٹا ہے، الزام لگاتا ہے، مفتری ہے، یزید پلید کہاں سے آ گیا کہ جناب جو ہے کہ وہ امیر المومنین کہلانے کے لائق ہے؟ تو یزید کو امیر المومنین کہنے والے وہ خارجی گروہ ہے، وہ بغض سیدنا امام حسین میں اس کو امیر المومنین کہتے ہیں. وہ حضرت علی کے بغض میں یزید کی تعریفیں کرتے ہیں. بیت الیزید، وہ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں بھی گزرا ہے، 1960 کی دہائی میں یا 50 کی دہائی میں، بلغم الدین جس کا نام بلیغ الدین تھا، وہ بلغم الدین کو دیکھا، وہ بدبخت اس دور کا سب سے بڑا بدبخت، یہ ذاکر نائک یا جناب یہ ڈاکٹر اسرار، یہ ڈاکٹر نہیں، یہ ڈنگروں کو خسی کرنے والے ڈاکٹر ہیں جو دیہات میں ڈنگروں کو خسی کرتے رہے، پھر ان کا نام آگے لگ گیا کہ جناب یہ ڈاکٹر ہیں. اس لیے کہ اگر ان کو واقعی میں علم سے کچھ مش ہوتا تو یہ کلمات ان کے سامنے واضح ہو جاتے. ذاکر نائک نے اپنی خود بدبختی واضح کی. لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ جناب ذاکر نائک کا کیا عقیدہ ہے، ہم جب اسے بتاتے کہتے شاہ صاحب آپ غلط بات کر رہے ہیں، کیا نیٹ پر اس کی بات نہیں آئی کہ اس نے حضرت امام حسین کی اس ایمان و حق اور حق و باطل کی جنگ کو سیاسی جنگ قرار دیا تھا؟ یزید کے لیے تمہیدی جملے کہتے، تعریفی جملے کہتے. پھر آپ اب بھی آپ کہیں کہ رسول اللہ آپ کو بخشوا دیں گے اور آپ اس سے محبت رکھیں جو یزید کی تعریف کرتا ہو، اس کے چینل پر اس کی تقریریں سنیں کہ جس کے دل میں یہ بغض ہے. اور ابھی نیٹ پر آئیے، اس کتے نے ابھی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور اس نے کہا رسول اللہ مر گئے ہیں، ان سے شفاعت طلب کرنا، ان سے وسیلہ طلب کرنا حرام ہے. اس مردار اور ملون کی شکل آپ نے دیکھی ہے کہ کتے سے زیادہ بھیانک شکل ہے اس کی، کہ جو رسول اللہ کے لفظ کہہ رہا ہے کہ مر گئے ہیں. اگر میں اسے کتا کہوں اور آپ کو ناراضگی ہو تو پھر دوبارہ کلمہ پڑھیے گا. جو رسول اللہ کو مرا ہوا کہے اس کی اگر ہتک آپ کو برداشت نہیں ہو سکتی تو پھر آپ کے دل میں ایمان نہیں آیا ہے. کیونکہ مومنین حضرت علی کی میں ابھی شان بیان کروں گا کہ جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہ ہو اس کے لیے ہتک کے جملے کہنا یہ ایمان ہے، اور جس کے دل میں حضور کی محبت ہو اس کے لیے تعظیمی جملے کہنا یہ ایمان ہے. تو آپ چینل کی شیدائی نہ بنے، آپ گنبد خضرا کی شیدائی بنے، آپ صحابہ و اہل بیت کی شیدائی بنے. اپنا عقیدہ، اپنا ایمان وہاں پر، میں نے پہلے آپ کو پہلے کہا، یہ دل پورا کے پورا ان کے حوالے کریں، پھر اس کو لاک کر دیں اور پھر میدان میں قدم رکھیں. جو ان کی تعریف کر رہا ہوگا اس سے ہاتھ ملائے، اور جو ان کی تعریف نہ کر رہا ہو وہ وقت کا ابلیس اور شیطان بھی کہاں ہو اس کو اپنی جوتی کے نیچے مارے. یہاں یہ طریقہ کار ہے اعتدال کا، ورنہ ایمان نہیں بچ سکتا. میں چاہتا تو اور رنگ میں آپ کو بات کرتا، لیکن نہ میں منافق ہوں نہ مجھے الحمدللہ منافقوں کی طرح بولنے کا طریقہ آتا ہے. ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو پہلا سچا عقیدہ نظریہ سامنے رکھتے ہیں تاکہ اس دائرہ کار کے اندر آ کر ہم گفتگو کریں. ورنہ میں کہتا ہوں صرف حضرت علی کے فضائل بیان کرنے سے اگلا تو مخمصے میں شمار ہو جائے گا. جب تک آپ اعتدال کی روش اس کے سامنے نہیں لائیں گے مولا علی پر تقریر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. بلکہ نقطہ اول اس کا جو ہے وہ یہ ہے، میں تھوڑا سا اس موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں. صحابہ کرام علیہ رضوان، میرے آقا نے ان کے لیے سند پیش کی ہے، اس پر بھی آپ نیٹ پر جا کر پورا اس موضوع دیکھ سکتے ہیں. میں صرف چند جملے کہتے ہوئے آگے اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، گرہ سے گرہ باندھ کر، تاکہ رسی اتنی مضبوط ہو جائے کہ جب ہم مدینے کی طرف کھینچے جائیں تو ہمارا ہاتھ سے چھوڑ نہ جائے. ایک گرہ میں نے خلافت کے مسئلے کے حوالے سے لگا دی، جو آپ کے ذہنوں کے مطابق باتیں تھیں تقریباً میں نے اسی کو کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ اس میں ابحاث اور مناظرے والی اصطلاحوں سے میں نے اجتناب کیا ہے تاکہ ہم کسی اور موضوع کی طرف نہ نکل جائیں. ایک بات. دوسری بات میں یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ صحابہ اکرام کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، یہ کہنا کہ حضور کے صرف 3 صحابی تھے باقی کوئی صحابی مسلمان نہیں تھا، معاذ اللہ، ہمارے نزدیک وہ کہنے والا خود کافر ہے. لیکن دیوبندی علماء کے پاس آپ یہ نہیں دیکھیں گے. رشید احمد گنگوئی سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ کو کافر کہنے والا اہل سنت سے خارج ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، خارج نہیں ہے. ابھی نئے ایڈیشن میں فتوا نکالا ہے، نئے ایڈیشن میں صفحہ پھاڑ دیا، اس کی اگر غلط تھا تو اس کی مذاق کرتے آپ، نکال دیا. پرانے ایڈیشن میں تقریباً 40 سال تک وہ چھپتا رہا، اس میں فتوا موجود تھا. اور اس میں آگے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی اسماعیل دہلوی، کل اس کا حال سنا تھا آپ نے، اگر کوئی اس کو کافر کہے تو کہا وہ کافر ہو جائے گا. تو میں پہلے دن سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پوچھیں کس پارٹی سے ہو بھائی، کس پارٹی سے ہو، کہ صحابہ کی جو تکفیر کہے وہ سنیت سے نہیں نکلتا. جو قتیل کی تکفیر کرے، اسماعیل قتیل کی تکفیر کرے، تو گویا کہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. تو ایک اعتدالی رویش ہونی چاہیے نا، ایک اعتدالی رویش ہونی چاہیے. مولوی اشرف علی تھانوی صاحب سے کسی نے پوچھا فتاوی امدادیہ کے اندر ذبیحہ کے مسئلے پر، کہ میں قربانی کے دنوں میں قصائی لے آیا، قصائی لے آیا، اور قصائی تھا راوزی. کون تھا؟ یہ میں اعتدال کی بات میں چند حوالے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ جو ہمیں شیعہ شیعہ کہہ کر نعرے لگاتے نا، کہتے تم نے کالا امامہ پہنا ہے یہ شیعہ ہے. میں نے کہا کالا امامہ شیعوں کا نشان نہیں ہے، کالا امامہ شیعوں کا نشان نہیں ہے. کالا امامہ وہ ہے جو میرے آقا نے ہمیشہ مسرت کے وقت باندھا ہے، محبت کے وقت باندھا ہے. جب سیدہ زہرا پیدا ہوئی میرے آقا بہت خوش ہوئے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا جب سرکار حجرے سے نکلے تو کالا امامہ پہنا ہوا تھا. فتح مکہ کے وقت جب خوشی اور مسرت کا لمحہ تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر پر کالا امامہ باندھا تھا. میں نے کہا امامے سے نہیں ہوتا، چہرہ بھی دیکھا جاتا ہے. ابھی پگڑیوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، چہرہ بھی دیکھا جاتا ہے. کہ جس کے دل میں بغض ابی بکر ہو اس کے چہرے پر رونق نہیں ہوتی، اور جس کے دل میں بغض علی ہو اس کے منہ پر پھٹکار ہوتی ہے، اور جس کے سینے کے اندر صحابہ اہل بیت اور مولائے کائنات کی محبت ہو اس کے چہرے پھر ایسے نہیں ہوا کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ پوچھا گیا ان سے کہ راوزی قصائی تھا، اسے لایا گیا. ابھی اعتدال کی روش پیش کرتا ہوں. ہمیں شیعہ کہتے کہ جی تم نے امام جعفر کی نیاز کر لی تم شیعہ ہو گئے. ہم نے کہا یہ تم نے اعتراض کر کے خود کو خارجی بنایا ہے، اس لیے کہ حضرت علی کا نام لینا خارجیت نہیں ہے، حضرت علی کا نام لینا ربز نہیں ہے. ربز نہیں ہے، ربز وہ ہے جو ان سرحدوں کو عبور کرنا ہے جو میں نے ذکر کیا ہے، جو ان سرحدوں کو توڑنا ہے. اور پوری زندگی علی 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 کہتے ہوئے گزار دینا یہ ربز نہیں ہے، جبکہ اس کا عقیدہ یہ ہو جو میں نے ذکر کیا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہو جو میں نے ذکر کیا ہے. رسول پاک اہل سنت کی احادیث میں موجود ہے کہ ذکر علی جن عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اور میری ماں حضرت عائشہ خود کہتی ہے نظر و الہ وجہ علی ان عبادہ، علی کے چہرے کو تکتے رہنا عبادت ہے. اس میں اعتدال کی جو روش ہے وہ میں صرف یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اس اعتبار سے ہے کہ صحابہ کرام علی مردوان کی پوری جماعت، میرے آقا نے ان کو سند دی ہے کلہم عدول، یہ عادل ہیں، یہ عادل ہے. مودودی جماعت اسلام کا، جماعت اسلامی کا بانی جس کو آپ ووٹ دینے کے لیے بڑے شوقین ہوتے ہیں، اس کی کتاب میں وہ لکھتا ہے حضرت عثمان اور حضرت علی کے معاملے کے درمیان، اور اس نے کئی جگہ پر لکھا کہ حضرت عثمان سے یہاں غلطیاں ہو گئی تھی، یہاں غلطیاں ہو گئی. آگے گپ مارتا ہے کہتا اللہ کا بڑا شکر ہے مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہوئی. میں نے کہا جو تجھ پر لعنت اتری ہے آج تک ہم تیرے خلاف بول رہے ہیں، کوئی کم لعنت ہے تجھ پر یہ کہ تو نے صحابہ کے خلاف بکواس کی، قیامت تک تجھ پر بکواس ہوتی رہے گی. اور وہ بکواس نہیں ہوگی بلکہ اپنے ایمان کے درجات کی بلندی ہوگی، اس لیے کہ جس کی زبان سے صحابہ کے لیے غلط لفظ نکلتے ہیں مصطفیٰ کریم کے امتی اس کی شان میں تعریفی کلمات نہیں کہتے. یہ اعتدالی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صرف آپ حوالے کوڈ کرتے رہیں. صرف مولوی اشرف علی تھانوی سے کسی نے پوچھا، کل ان کی کتاب کے حوالہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یاد ہے کل کی بات؟ ہاں. ان سے کسی نے پوچھا کہ راوزی میں لے آیا، راوزی 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 اس شیعہ کو کہتے ہیں جو ان تمام عقیدے کو نہ مانتا ہو، اور جو اس عقیدے کا قائل ہو کہ جو میں نے اہل سنت کے مقابلے میں پیش کیا تھا. کہنا میں نے اس کو لایا ہوں، قصائی تھا، اب اس نے جانور ذبح کر دیا. جانور اس نے ذبح کر دیا، ذبیحہ حلال ہے کہ نہیں؟ یہ بچے سے بھی پوچھتے تو وہ بھی جواب دیتا. میں نے سپہ صحابہ کے کئی لوگوں کو کہا کہ یہ حوالہ آپ ذرا دیکھیں، آپ ہمیں تانا دیتے ہیں، یہ ذرا حوالہ آپ دیکھیں، اس پر آپ بتائیں کہ یہ آپ کے بزرگوار جو فرما رہے ہیں اس کو کس کھاتے میں لے جائیں گے. امام جعفر صادق کی نیاز اگر کونڈا ہم نے کر دیا جو شرن جائز ہے، تمہارا باپ بھی اس کو حرام ثابت نہیں کر سکتا. یہ میں چیلنج کرتا ہوں، تمہارا اچھا بھی اس کو حرام ثابت نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو راوزی والا حوالہ ہے، تھانوی صاحب کہتے ہیں راوزی اگر قصائی تھا، اس نے جانور کو ذبح کیا، تو اس کا ذبیحہ مثل اہل کتاب کے اور جائز ہے. اب کیا رہ جاتا ہے؟ اعلی حضرت سے کسی نے پوچھا، اس نے تھانوی نے لپیٹ کا ڈال دیا اہل کتاب پر، کہ جس طرح اہل کتاب یہودی اور نصرانیوں کا ذبیحہ حلال ہے، اس طرح راوزی کا بھی ذبیحہ حلال ہے. حالانکہ میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بنوری ٹاؤن فتویٰ لکھ کر بھیجیں اور یہ سوال لکھ کر بھیجیں، یہ حوالہ نہ بتائیے گا، وہ آپ کو کیا فتویٰ دے، تو پھر یہ کتاب سامنے لے جا کر رکھ دیجیے گا کہ جناب اعتدال ہونی چاہیے، محبت اور اللہ اس کے رسول کی ہونی چاہیے۔ یہ کیا بات ہے کہ گھر کا تمہارا مولوی اگر کفر بکتا رہے تم اس کو ایمان کہتے رہو، اگلا ایمان کی بات کر رہا ہو تم اس کو کافر کہتے رہو، تو یہ بے اعتدالی ہے۔ تو یہ حضرت مولا علی کے یوم میں مجھے اس حوالے یاد آ رہے ہیں، کیونکہ آپ کی شخصیت ایک کسوٹی ہے، آپ کی شخصیت ایک کسوٹی ہے۔ اور مولا علی کے جملے میں پھر پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ لا اجد احدا، میں ایسے شخص کو نہ پاؤں، فضلنی علی ابی بکر و عمر، جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتا ہو، الا مگر اگر میں نے پا لیا، جلت حد المفتری، تو اس سے میں جھوٹ بولنے والے، الزام لگانے والے، الزام تراشی کرنے والے کی طرح 80 کوڑے میں اس کو لگاؤں گا۔ تو یہ میں نے اعتدال کی روش پیش کی ہے۔ اب آئیے مولا کی بارگاہ میں نظم عقیدت پیش کرنے کے لیے چلتے ہیں، لیکن ایک دفعہ محمد، اصحاب محمد اور آل محمد پر بابا سے بلند درود پاک پڑھیے۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم۔ یہ آل محمد سے چلتے، یہ آپ نے بے اعتدالی، ہم نے کہا بے اعتدالی نہیں ہے، یہ تھرمامیٹر ہے تمہاری خارجیت کو ناپنے کا۔ آل محمد کا درود پڑھوانا یہ تمہاری خارجیت کو ناپنا ہے، نماز میں نہیں پڑھتا درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی، اور کہاں جاؤ گے پھر، آگے پڑھیں پرانا، اللہم صلی علی محمد آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نماز میں آل ابراہیم پر بھی درود پڑھتے ہیں اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود پڑھتے ہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ آل ابراہیم کون ہیں؟ سیدنا عبداللہ ہیں۔ آل ابراہیم کون ہیں؟ سیدہ آمنہ ہیں۔ آل ابراہیم کون ہیں؟ سیدنا عبد المطلب ہیں۔ آل ابراہیم کون ہیں؟ سیدنا مناف ہیں۔ حضور کے والدین آل ابراہیم ہیں اور حضور کی اولاد آل محمد ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں چلے گا، میرے محبوب کے دربار میں آؤ تو آل ابراہیم کو بھی سلام اور تحیت پیش کرو اور آل محمد کو بھی سلام پیش کرو۔ نماز خدا کی ہے لیکن والدین مصطفیٰ کو بھی سلام کرو اور اولاد مصطفیٰ کو بھی سلام کرو۔ پڑھو جب نماز میں درود پڑھو تو اس تصور کے ساتھ پڑھنا۔ وہ تو بڑے گھٹیا اور غلیظ لوگ ہوتے ہیں جن کی نمازیں اللہ کے نبی کے تصور سے خراب ہو جاتی ہے، اور مومنین وہ ہوتے ہیں جن کی نمازیں اللہ اس کے رسول کی محبت سے معراج ہو جاتی ہے، کہ صحابہ کرام اپنی پوری نماز اسی نظم پر لگاتے ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر مؤذن بیٹھتا ہے اس جگہ پر، اور کہتے ہیں ہماری نماز میں ہماری یہی کوشش ہوتی تھی کہ حضور جیسی سلام پھیرے تو سب سے پہلے میں آقا کا چہرہ دیکھوں۔ تو یہ پوری توجہ ساری نماز کے اندر تھی نا، تو یہ ہے وہ نماز کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول اور جن جن کا نام آئے ان کی محبتیں شامل ہوں، ان کی محبتیں شامل ہوں۔ اس لیے آپ نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اور نماز سے باہر بھی نہیں پڑھتے، نماز میں پڑھتے ہیں۔ اب بھی اگر آل محمد کی محبت نہ آئے اور ان کے ذکر کو صرف شیعت کا ذکر کہہ کر رد کر دیا جائے تو پھر اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کن گندوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کن گندوں کی سنتا ہے، کن گندوں کے پیچھے چلتا ہے۔ اگر آل محمد کا ذکر اسلام کو بے ڈھنگ، انسان کو بے ڈھنگا بنانے والا ہوتا تو نماز جیسی مقدس عبادت کے اندر آل ابراہیم اور آل محمد پر سلام نہ رکھا جاتا۔ کہتے ہیں آل کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا آل تمہاری آل پر تو کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے، تمہاری نسلوں پر تو کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے، لیکن نسل مصطفیٰ وہ ہے جن کو خدا نماز میں سلام کا حکم دیتا ہے، جن کو خدا نماز میں سلام کا حکم دیتا ہے، یہ ہے نسل مصطفیٰ، یہ شان مصطفیٰ۔ اس لیے تو میرا امام کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھنا۔ مولا علی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنگت ملی ہے بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد، بعثت سے پہلے کہ زندگی میں آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم کی شان منقبت کا ایک عنوان بڑا باپ حکیم الامت حضور سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں، طواف کرتے کرتے ان کو درد زہ اٹھا، ولادت کا وقت آیا مولا علی کا، دروازہ کھل گیا، سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا آگے بڑھتی ہیں، خانہ کعبہ کے اندر پہنچتی ہے اور اس خانہ کعبہ کے اندر اقلیم ولایت کا شہنشاہ مولا علی کی ولادت ہوتی ہے. یہ شان عظمت ہے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی. کل میں ایروائی ڈیجیٹل پر تھا, اس پر ایک سوال آیا اور دفتن میرے ذہن میں اس کا جواب آیا, میں اس کو اپنی مغفرت کا ذریعہ سمجھ کر یہاں پر پیش کرتا ہوں. مجھ سے ہاؤس نے یہ سوال کیا کہ ظاہر سی بات ہے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت ناپاکی کے آثار ہوتے ہیں, ناپاکی کی چیزیں ہوتی ہیں, تو خانہ کعبہ کے لیے چیزیں کیسے متصور ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ حضرت علی کا فیض تھا. اسی وقت فتن میرے ذہن میں حضرت امام حسن کی ولادت کا ذکر آیا, اس لیے کہ جب حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی تھی, حضرت امام حسن کی ولادت ہوئی تھی اس وقت ہماری اہل سنت کی تاریخوں کے اندر موجود ہے, ان کی ولادت عام بچوں کی طرح نہیں ہوئی تھی, ان کی ولادت ایسے ہوئی تھی جیسے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تھی. یعنی گندگی کا شائبہ تک نہیں تھا, جسم ایسا تھا کہ مشک عنبر کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اور آپ کو بہترین شفاف اولوں کے ٹھنڈے پانی کے ساتھ آپ کو نہلایا گیا ہے, آپ کے سر پر خوشبودار تیل ڈال کر زلفیں بنائی گئی ہیں, اور امام حسن کی جب ولادت ہوئی لے جا کر سیدھا سرکار کی خدمت میں پیش کیا گیا, سرکار نے اپنی زبان سے انہیں گھٹی دی تھی, سبحان اللہ, امام حسن کو, اور اس وقت گود میں اٹھا کر فرمایا تھا میرا یہ بیٹا میری امت کا سید ہے, خدا اس کے ذریعے امت کے مسلمانوں کے دو گروہ کے اندر صلح کروائے گا. تو یہ سیدنا امام حسن کی ولادت کے وقت یہ ہوا ہے. تو جب خدا اہل بیت کی عظمت کے لیے, اہل بیت کی عظمت کو چار چاند لگانے کے لیے امام حسن کو بغیر ناپاکی کے پیدا کر سکتا ہے, تو یقیناً مولا کائنات جو اہل بیت کی عظیم شان ہے ان کی والدہ ماجدہ کی عظمتوں کو بڑھانے کے لیے اللہ نے بالکل اسی طرح فرمایا ہو, کیونکہ جب خارج میں نظیر موجود ہے تو امکان پیدا ہو گیا, اور جب امکان پیدا ہو گیا تو سامنے والے کی دلیل میں احتمال آ گیا, اور جب دلیل میں احتمال آ گیا تو مناظرے کا قاعدہ ہے اذا جال احتمال بطل الاستدلال, اس کا استدلال باطل ہو گیا. اس لیے کہ زور پر جو دلیل دی جاتی ہے اس میں احتمال نہیں ہونا چاہیے, جبکہ یہاں پر امکان موجود ہے کہ امام حسن کی ولادت اس طریقے سے ہوئی. چھوڑیے اس چیز کو, حضرت امام عبد الوہاب شارانی رحمت اللہ علیہ الواقعت والجواہر میں کہتے ہیں, سبحان اللہ, سیدہ کے بارے میں سرکار نے خود فرمایا میری بیٹی سیدہ زہرا یہ حور ہے, حور, یہ عام عورتوں کی بیماریوں سے پاک ہے, خدا نے اس کو دنیا میں ہی جنت کی صورت میں پیدا فرمایا ہے. یہ سیدہ زہرا کی شان ہے, یہ سیدہ زہرا کی شان ہے. اور جب تک عورت کے رحم میں وہ مخصوص خون جمع نہ ہو جائے اس وقت تک بچہ استقرار نہیں پکڑتا. پتا چلا سیدہ اس شے ہی سے, اس نجاست ہی سے پاک کر کے پیدا کی گئی تھی, تو کیوں نہ کہا جائے تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب بھر. یہ اہل سنت کا نظریہ ہے. یہ بہت کم لوگوں کو ہضم ہوگا جس کے اندر خارجیت ہوگی. میں نے اعتدال کی روش پہلے بتا دی ہے, اب ہم اہل بیت کی فضا کے اندر پرواز کر رہے ہیں. اب جانا ہے ہمیں سیدھا نجف اور کربلا تک انشاءاللہ, اور وہاں پر ان کی بارگاہ میں منقبت پیش کرنی ہے. پرواز کی حد ہم نے رکھ لی ہے کہ ادھر جاؤ گے تو راستہ بھول جاؤ گے, پرواز اس طرف چلے گئی تو حادثے کا شکار ہو جائے گی. ہم نے سمت منتخب کر دی ہے, اب یہ ڈاما ڈول نہیں ہوگی, یہ سیدوں کی پرواز, یہ انشاءاللہ سیدھا کربلا جائے گی, یہ سیدھا کربلا جائے گی. حضرت گرامی, تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ مولا علی کی کتنی بڑی فضیلت ہے, اور کتابوں کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ حضرت, مجھے کیو ٹی وی پر بات خارجی میں وہاں پر ہے نا, وہ کہنے کہ یہ آپ نے جو روایت پڑھی ہے یہ مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر, یہ کس نے لکھی؟ میں نے کہا جس کو آپ اپنا گرو کہتے ہیں نا, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. میں نے کہا اسی بزرگ نے لکھی ہے. میں نے کہا پہلے اپنے گھر کی کتابیں پڑھو مولا علی کے بارے میں, شان اور فضیلت جب آئے تو جب دیکھو کہ اہل سنت نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ نہیں کہا ہے. حضرت حکیم الامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ذات الخفا میں لکھا ہے اور بڑے واضح طور پر لکھا ہے, فرماتے تواتر الاخبار, ایک نہیں متواتر روایات ہے, ایک نہیں متواتر روایات ہے, انا فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ولیدت امیر المؤمنین علیاً فی جوف الکعبہ, فرمایا ایک نہیں متواتر روایات ہے کہ فاطمہ بنت اسد سے مولا علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے ہیں, فی جوف الکعبہ, کعبے کے پیٹ میں پیدا ہوئے ہیں, کعبے کے اندر پیدا ہوئے ہیں, کعبے کے وسط کے اندر پیدا ہوئے ہیں. یہ حضرت علی کی شان کی گویا کہ کتنی عظیم منقبت ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو مرحمت فرمائی. ایک بات, پھر سیدنا علی کو کرم اللہ ہو جو ان کریم ہم کہتے ہیں, آپ کی پریشانی کو دعا دیتے ہیں, اس سے مراد یہی لکھی ہے علماء نے کہ دو صحابی جن کا نام ابن حجر مکی لکھتے ہیں فتح حدیثیہ کے اندر، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا علی، یہ دو ایسے صحابی ہیں زمانے جاہلیت میں انہوں نے کسی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا ہے، بلکہ میری ماں کی عزت فاطمہ بنت اسد کی قدموں پہ قربان ہو جائے۔ مولا علی کی والدہ کہتی ہے، فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ جب علی میرے رحم میں آئے تو یہ جب میرے رحم میں تھے تو نہ مجھے بت کو سجدہ کرنے دل ہوتا تھا اور نہ یہ مجھے سجدہ کرنے دیتا تھا۔ تو یہ ہے مولا علی کی توحید، توحید جو اللہ رب العالمین نے آپ کو ماں کے پیٹ سے بقا باللہ اور فنا فی اللہ بنایا تھا، اللہ نے اپنی محبت میں آپ کو سرشار فرمایا تھا۔ اور جس وقت یہ تو پہلے کی بات ہے، کعبے میں ولادت ہو گئی، ماں کے رحم میں یہ عجائب بات آپ سے سرزد ہوئے، یہ گپ نہیں ہے، یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں۔ نہیں ماننا ہے تو جاؤ جہنم کے کتے بن جاؤ، اور ماننا ہے تو آؤ پھر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اس لیے کہ حضرت علی جو ہے وہ محبت کی کسوٹی ہے، ایمان کی کسوٹی ہے۔ اب جب ولادت ہوئی ہے، یہ کوئی کم شان تھی کہ نور وحدت کا مجسمہ پیدا ہو رہا ہے، مجسمہ پیدا ہو رہا ہے، نور وحدت کا مظہر، توحید کا مظہر جو ہے، مظہر مجسم پیدا ہو رہا ہے۔ اور اپنی والدہ، ان کی والدہ خود کہتی ہے کہ میرا دل ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں بتوں کے پاس جاؤں، یہ بتوں کو اور نہ یہ مجھے سجدہ کرنے دیتا تھا۔ اب جب ولادت ہو گئی حضرت مولا علی کی، تو سب سے پہلے جب آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ تھا۔ سبحان، یہ فضیلت آپ دیکھیں، حضرت علی کی درجہ بدرجہ فضیلت آپ دیکھیں کہ جب آنکھ کھولتے ہیں تو سب سے سامنے جو چہرہ نظر آتا ہے وہ چہرہ مصطفیٰ ہے۔ والی تیری عظمت کو سلام ہے، پیدا خانہ کعبہ کے اندر ہوئے ہیں، توحید کے نور نے ماں کو بت کے سامنے سجدے کے لیے جھکنا دیا، اور دنیا میں سب سے پہلا چہرہ اگر کسی کا دیکھا ہے تو مصطفیٰ کا دیکھا ہے، اور رخصت دنیا سے ہو رہے ہیں تو مسجد کو دیکھ کر ہو رہے ہیں۔ جو پیدا بھی مسجد میں ہو رہا ہے اور وفات بھی گویا کہ مسجد میں پا رہا ہے، چہرہ حضور کا دیکھتے ہیں، سرکار گود میں اٹھا کر اپنے ہی زبان سے کھجور چبا کر گھٹی دیتے ہیں۔ اب فرمائیے کہ یہ فضیلتوں کا سلسلہ کہاں تک چلتا رہے گا۔ جب اعلان نبوت کی بات آئی، جب حضور نے اعلان فرمایا، اس وقت حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم کی عمر 8 سال، روایت میں آتا ہے کہ جناب 10 سال، بعض علماء نے 12 سال کا قول کیا، 8 اور 10 کی روایت کو اکثر علماء نے گویا کہ لیا ہے۔ جس وقت سرکار نے اپنے وانذر عشیرتک الاقربین، جب حضور نے اپنے عزیز اور قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے کے لیے حکم بیان کیا اور اللہ کی توحید کو ذکر کیا، تو سب سے پہلے ان تمام مجمع پر سناٹا تاری تھا۔ جو سب سے پہلے جو کھڑا ہوا، لوگ سمجھے کہ کوئی بہت بڑا آدمی کھڑا ہوگا اور بہت بڑی کوئی گویا کہ ہمت والی شخصیت بظاہر کھڑی ہوگی، لیکن دنیا نے دیکھا سارے مجمع پر سناٹا تھا، سب نے سرے جھکائی۔ مولا علی 8 سال کا بچہ کھڑا ہوا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ میری ٹانگیں تو پتلی ہیں لیکن میں آپ کے پیغام کے مستعد ہوں، جو آپ کہیں گے یہ علی وہی کرے گا۔ تو سیدنا علی نے بچوں میں سب سے پہلے ایمان آپ نے قبول کیا۔ مردوں کے اندر سب سے پہلے ایمان حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، عورتوں میں میری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے، غلاموں میں سرکار کے صحابی حضرت زید بن حارثہ کا ہے، بچوں کے اندر ایمان جو ہے سب سے پہلے حضرت مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان اور یہ عظمت کا ذکر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن، فرما منافق جو ہے آپ سے محبت نہیں کر سکتا اور مومن جو ہے وہ آپ سے بغض نہیں رکھ سکتا، آپ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ میں اس موضوع کو سمیٹتا ہوں تھوڑا اور میں آگے کی طرف نکلتا ہوں، اور وہ اس طرح ہے کہ میں نے بار بار اپنی زبان سے لفظ مولا ذکر کیا ہے، لفظ مولا ذکر کیا ہے، اور لفظ مولا ذکر کرنے سے شاید کوئی بات بندہ ہو تو بیچارہ عاشق اہل بیت، لیکن خارجیوں کے جراثیم بھی تو کہیں کہیں اٹھ کر آتے ہیں نا، اس لیے کہ ہم کسی کے ساتھ بیٹھنے میں ہم کوئی اجتناب تو کرتے نہیں، ہر جگہ ہم منہ مار رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس یہ دین کی بات کر رہا ہے اس کے ساتھ بیٹھ جائیں، وہ دین کی بات کر رہا ہے اس کے ساتھ بیٹھ جائیں، اس وجہ سے کہیں نہ کہیں سے ہمیں جراثیم چپک جاتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ دماغ کی طرح ایمان کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، یہ حال ہوتا ہے۔ تو آئیے میں لفظ مولا پر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو مولا مولا علی کو کہنا شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، اس لیے اگر کفر ہے تو مولا لفظ اللہ کا ہے تو پھر اپنے آپ کو مولانا کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ ختم ہوتی انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ تو مولانا ہے، انہوں نے اپنے ملاؤں کا ذکر کبھی مولانا کے بغیر کیا ہے؟ مولانا کے بغیر کبھی کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ تو تو لہٰذا سب سے پہلے تو شرک خود ہوا کہ تم نے 360 خدا بنا لیے. تو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ مولانا اس معنی میں نہیں ہے. میں نے کہا بس یہی تو تمہیں سمجھانا تھا کہ تم کہتے مانا ایک ہی ہوتا ہے. تو میں نے کہا اسی طرح جب ہم بزرگوں سے مدد مانگے تو یہ بھی اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں اللہ کے لیے ہوتی ہے. یہ موٹی بات بھینس جیسی عقل ہے نہیں سمجھ میں آتی. تو میں نے کہا کچھ نہیں اس طریقے سے میں سمجھا جائے. پھر اس پر شوق ہی کہ تبلیغی جماعت بڑی شوقین جماعت. میں نے کہا اب تیرا مقدر تیرے ساتھ ہے میرے بھائی, تیرا مقدر تیرے ساتھ ہے. جو حق تھا میں نے کھول کر بیان کر دیا. ابھی اگر تو تبلیغی جماعت کے پیچھے نوٹوں کے چکر میں پھرے تو وہ بالآخرت میں یقرون, ایک دن قیامت کا ضرور ہے, ایک دن قیامت کا ضرور ہے. چار دن ان کے حرام کی روٹی لے کر تو کھاتے ہوئے دنیا سے تو چلا گیا, لیکن قبر کے لیے تو نے کیا رکھا اس کو یاد رکھنا. ہم نے حقیقت واضح کر دی ہے, ساری چیزیں واضح کر دی ہے. ہاں دم خم ہے تو یہی گز یہی میدان میں آ کے گفتگو کر لو, بات ختم ہو جاتی ہے. اور اگر جواب نہیں ہے تو دنیا کا سودا آخرت کے طفیل نہ کرو, آخرت کا سودا کرو اور آخرت کے صدقے دنیا کو کماؤ. جو ایمان کی چیز ہے اس کو قبول کرو. اس لیے یہ بات میں بالکل واشگاف الفاظ اور کھول کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اب حدیث پاک سنیے. پہلی بات تو میں نے لفظ مولا پر پیش کی. 28 پارے میں اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو فرمایا فإن اللہ مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین. محبوب اللہ تیرا مولا ہے, جبرائیل تیرے مولا ہے اور سارے مسلمان تیرے مولا ہیں. تو اس میں اللہ رب العالمین نے تمام مومنین کو مولا قرار فرمایا ہے, مولا کہا ہے. اور یہاں پر ابن کثیر آپ دیکھیں کوئی بھی تفسیر دیکھیں, مولا کا معنی مددگار ہے, مولا کا معنی مددگار ہے. اور یہی معنی اس حدیث میں جو جامع ترمذی میں ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولا. وہ تو حضور نے نام لے کر حضرت علی کو مولا کہا ہے نا کہ من. اور یہ حدیث اتنی زبردست ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. صرف ایک خارجی ابن تیمیہ پیدا ہوا تھا جس نے اس حدیث کا انکار کیا تو ساری امت اس کے پیچھے لٹھ لے کر دوڑ پڑی کہ تو نے اس حدیث کا انکار کیسے کیا. اور ساری امت نے ابن تیمیہ پر لان تان کیا اور کہا یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے اور اس حدیث کو قبول کیا جائے گا. اور آج تک اہل سنت نے اس حدیث کو قبول کیا ہے کہ جس میں فرما فائن من کنت مولا فعلی مولا, جس کا میں مولا, جس کا میں دوست, جس کا میں ناصر, جس کا میں مددگار. خود آپ تبلیغی نصاب اٹھا کر دیکھیں. یہ دفتن میرے ذہن میں خیال آ گیا. اس میں فضائل زکریہ, فضائل اعمال جو ہے اس کے اندر جو باب ہے صحابہ کا, اس میں حضرت علی کی شان میں آپ وہاں پر پڑھ کر دیکھیں کہ مولا کا لفظ ہے. مولا کا لفظ خود مولوی زکریہ سہارنپوری نے جو تبلیغی جماعت کا بانی ہے اس نے خود اس کے کئی معنی ذکر کیے, دوست, مددگار, اور سب معنی اس نے مولا علی پر فٹ کیا ہے. تو تبلیغی جماعت والوں پھر اس میں اختلاف کرتے کیوں ہو بھائی؟ یہ تم کیا صرف طوطے بیچ رہے ہوتے ہو, طوطا فال نکال رہے ہوتے ہو, یا اس کو پڑھتے بھی ہو, اور اگر پڑھ بھی رہے ہو یا اس کتاب سے آئیے میں طوطا فال نکالوں, اس سے کیا تم صرف طوطا فال نکال کے لوگوں کو بتاتے ہو؟ اور یقین اگر یہ کتاب تم پڑھ کر سناتے ہو تو اس کتاب کے اندر خود یہ روایت موجود ہے من کنت مولا فعلی یو مولا. کہا موجود تو ہے, ہم مانتے ہیں, آپ اتنا زور کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کی زبان سے کبھی سنا نہیں تھا اس لیے بول رہا ہوں. آپ کی زبان سے کبھی یہ فضیلت میں نے سنی نہیں تھی, اس لیے مجھے شک ہو رہا تھا. تو میں نے کہا کہ آپ کے سامنے راستہ واضح کر دوں تو اس لیے میں نے یہ روایت پیش کی. ناراض مت ہوئیے گا, اب ابھی کبھی گزرتے رہو, یہ کبھی 21 شعبان کا 21 رمضان کا دن آ جائے تو کبھی اپنی مسجدوں کے چراغ جلا کر کبھی یہ حدیث سے بھی ممبر میں پڑھ دیا کرو کہ من کنت مولا علی مولا, کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. تو قرآن نے کہا فإن اللہ مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین, کہ مصطفیٰ ہم تیرے مولا مددگار, جبریل تیرے مولا اور مددگار, سارے مسلمان تیرے مولا اور مددگار. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مولا جب تو مددگار ہے تو پھر جبریل مددگار کیسے؟ یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. میں نے کہا نہیں, کہا نہیں, میں نے کہا ثابت ہی نہیں, کہ ثابت ہی نہیں. میں نے کہا تم خود دائرہ اسلام سے باہر ہو اس آیت کا انکار کر کے, جب اس آیت میں خود موجود ہے فإن اللہ مولا میں تیرا مددگار ہوں, وہ جبریل تیرے مددگار ہیں, وہ صالح المؤمنین تمام مسلمان تیرے مددگار ہیں. اب یہ کہنا کہ مدد کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے وہ مسلمان رہا؟ دیکھو اپنی جہالت سے اس نے قرآن کا انکار کر دیا. یہ 40 دن میں شارٹ کٹ کے اندر مولوی بننے کے چکر میں یہاں سے جب گئے تو داڑھی منڈی ہوئی تھی, آئے تو داڑھی بھی رکھ دی اور اتنا سے رومال کو سر پر باندھ لیا. آگے جو جماعت کے امیر صاحب آ گئے اور جماعت کے امیر صاحب کو یہ نہیں پتا کہ اسلامی عقیدے کیا تھے اور اسلامی نظام کیا تھا. اس لیے ان کے پیچھے چلو جن کے عقیدے پختہ ہے. نمازوں سے متاثر مت ہو, اس لیے کہ حضور نے بخاری مسلم میں خود موجود ہے, سرکار نے فرمایا کہ آخری زمانے میں قوم آئے گی کہ تحقرون صلاتکم من صلاتہم, تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو گھٹیا سمجھو گے, تم ان کے روزوں کو دیکھ کر اپنے روزوں کو گھٹیا سمجھو گے. پتا چلا نمازوں سے نہیں متاثر ہوا جاتا, عقیدے سے متاثر ہوا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بڑی خوبصورت لمبی لمبی نمازیں ہوتی ہیں, اللہ کے حبیب نے فرمائی اسی سے تو دھوکہ دیا جائے گا. ابن ماجہ کا مقدمہ اٹھا کر دے کے خارجیوں کی نشانی ہے کہ ان کی نمازیں اتنی لمبی لمبی ہوں گی کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے سامنے گھٹیا سمجھو گے, ان کے روزے ایسے ہوں گے کہ تم اپنے روزوں کو اس کے سامنے گھٹیا سمجھو گے. تو ایمان کا مدار کیا ہے؟ فرمایا وہی تو بتا رہے ہیں علی کی محبت ہے. اس کے ذریعے جو اعتدال کی روش ہے اس کو پکڑ لیا جائے. فرما فین اللہ مولا, اللہ تیرا مددگار, جبریل تیرے مددگار, سارے مسلمان تیرے مددگار. بتاؤ مددگار کا لفظ قرآن میں آیا کہ نہیں آیا؟ مددگار کا لفظ آیا کہ نہیں آیا؟ اب میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں, پھر دوسرے ایک باریک سی پن چبا کر اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے آتا ہوں, تاکہ جب تک ہمارے لوگ کو ہلایا نہ جائے تو بالکل گمسم بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب یہ کیا موضوع ہو رہا ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ کتنی قیمتی باتیں یہاں پر ہو رہی ہے کہ جس سے آپ اپنا بھی عقیدہ بچا سکتے ہیں, دوسروں کا بھی عقیدہ بچا سکتے ہیں. سوال ہوتا فین اللہ مولا, آیت ختم ہو جانی چاہیے تھی, لیکن آگے اللہ فرماتا میں بھی مولا, جبریل بھی مولا, صالحین بھی مولا, میں بھی مددگار, جبریل مددگار, سارے مسلمان مددگار. سوال ہوتا ہے ذہن کے اندر, ایک لاجیکل منطقی سوال آتا ہے, مولا جب تو مددگار تو جبریل کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ہی کافی ہے میرے لیے, اللہ ہی بےچارے وہ اسٹیکر بانٹ رہے, میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. سیٹ کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں, اس مانا بھول جاتے ہیں, اس کو سیٹ کے پیچھے آگے کھڑے ہوتے ہیں, پھر وہ مانا بھول جاتے ہیں کہ جناب میرے لیے تو اللہ کافی تھا, یہ میں سیٹ کے پیچھے کیوں پھر رہا ہوں. تو یہ صرف گورکھ دھندا ہے. کیا ہے یہ؟ اپنی بھڑاس نکالنا ہے, اپنی جہالت کا اظہار ہے. لیکن بےچارے سمجھتے نہیں کہ اس جہالت میں کتنی آیات کا یہ انکار کر رہے ہیں, کتنی آیات کا یہ انکار کر رہے ہیں. فرمایا مولا جب تو مددگار ہے, سوال پیدا ہوتا تو جبریل کی مدد کی کیا ضرورت, صالحین کی مدد کی کیا ضرورت؟ تو دل میں آواز آتی ہے پیارے مدد تو میری ہے, ظاہر جبریل سے ہوگی نا, مدد تو میری ہے, ظاہر تو مسلمانوں سے ہوگی. پتا چلا یہی معنی وہاں پر موجود ہے. میں کہتا ہوں فین اللہ مولا ہو, وہ جبریل ہو, صالح المومنین, اللہ تیرا مددگار, جبریل تیرے مددگار, صالحین تیرے مددگار. میں پوچھتا ہوں اس کا معنی کر کے بتاؤ, اللہ نے سب کو مددگار کہا کہ نہیں کہا؟ آیت پڑھی نہیں تھی ہم نے, لیکن ہاں مددگار تو کہا ہے, لیکن یہ اس معنی میں نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, اس کو چھوڑ, مددگار کہا کہ نہیں کہا یہ بتا پہلے. کہا مددگار تو کہا لیکن کس معنی میں مددگار کہا؟ کہا وہ جو آپ نے تشریح کر دی تھی نا کہ اللہ مدد کرتا ہے ظاہر ان سے ہوتی ہے. تو میں نے کہا پھر یا غوث مدد کو شرک کیوں کہا تھا, یا رسول اللہ مدد کو شرک کیوں کہا تھا, پھر یا علی مدد کو شرک کیوں کہا تھا؟ کہا چلو توبہ کرتا ہوں. میں نے کہا پھر ٹھیک, آ کے تم بیٹھ جاؤ یہاں پر, پھر تمہیں ہم بتاتے ہیں کہ اللہ کی مدد کن کن طریقوں سے پہنچتی ہے, اللہ کی مدد کن کن طریقوں سے پہنچتی ہے. تو اب آپ دیکھیں لفظ مولا کی بھی وضاحت وہاں پر ہو رہی ہے, لفظ مدد کی بھی گویا کہ وضاحت وہاں پر ہو رہی ہے. اور لفظ مولا کہنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے حضرت علی. لیکن ایک اب بیلنس کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا, ٹھیک ہے, اس کو بیلنس کرتے ہیں. فائن, من کنت مولا فعلی مولا, میں جس کا مولا علی اس کے مولا. یہاں پر مولا کا معنی اولا نہیں ہے, یہ پھر ہم حد کراس کریں گے. اگر مولا کا معنی ہم نے اولا کے لے لیا تو پھر حد کراس کریں گے. کچھ دوست اس حدیث کو سن کر کہتے ہیں دیکھا نا ہمارے موقف کی بات ہوگی. ہم نے کہا موقف تو ہم ٹھیک بیان کریں گے, لیکن چور دروازہ اس میں کھلنے نہیں دیں گے ہم, چور دروازہ کوئی سائڈ گلی کھلنے نہیں دیں گے. اس لیے کہ من کنت مولا کا معنی صرف یہ ہے کہ میں جس کا مددگار علی اس کے مددگار, میں جس کا محب علی اس کے محب, میں جس کا ولی علی اس کا ولی, میں جس کا دوست علی اس کا دوست. لیکن اس سے خلیف خلافت بلا فصل کا کوئی عقیدہ نہیں نکلتا. وہ کہتے جی, لیکن مجھ سے کہا گیا حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں جی. میں نے کہا دیکھو یار ایسی بات نہیں کرو, میں گستاخی نہیں کرنا چاہتا, یہ تو حضرت علی کے نظریے کے خلاف ہے. حضرت علی خود نہیں پسند کیا, آگے آ رہا ہوں میں اسی طرف ابھی. میں نے کہا جی یہ تو حضرت علی کے نظریے کے خلاف ہے, آپ ایسی باتیں کر کے کیوں امت کو خراب کرتے ہیں؟ کہا نہیں, آپ نے خود حدیث نہیں پڑھی, من کنت مولا فعلی جو مولا. بولے ہاں, کا خلافت ثابت ہو گئی. میں نے کہا سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا علمی ذوق ہے آپ کا اور کیا قوت استدلال ہے کہ من کنت مولا علی. میں نے حدیث پڑھی, میں نے حدیث پڑھی اپنے دل میں چراغ جلانے کے لیے, تو اپنی چیز ڈھونڈ رہا تھا وہاں پر, تو اپنی چیز ڈھونڈ رہا تھا وہاں پر کہ جناب جو ہے کہ اسے خلافت بلا فصل ثابت ہو گئی. استدلال میں پیش کروں اس پہ, جو لوگ خلیفہ پہلا خلیفہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا استدلال یہ ہے کہ یہاں پر مولا اولا کے معنی میں ہے مولا. اس لیے آپ جگہ جگہ بینر دیتے ہیں عید غدیر, عید غدیر, عید غدیر. حضور حجت الوداع سے جب لوٹے تھے تو غدیر خم ایک جگہ ہے جس کو غدیر خم بھی کہا جاتا ہے, اس جگہ پر کھڑے ہو کر سرکار نے خطبہ دیا تھا, اس میں یہ جملے کہے تھے. تو عید غدیر کے پمفلیٹ اخبارات بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں, تو اس میں جو تاثر دیا جاتا ہے وہ یہ ہے. دیکھو بیلنس کر کے رکھنی چاہیے بات, جو اس سے ثابت ہو رہی ہے وہ ہم ذکر کریں گے, جو غلط بات ہے اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. لیکن ہم ایسی کوئی بھونڈی بات بھی نہیں کریں گے جو ہمارے علمی سطح کے خلاف ہو, جو ہمارے استدلال کے خلاف ہو. ہم اعتدال اور علمی ماحول میں رہ کر گفتگو کرنا چاہتے ہیں, ہم علمی ذوق میں رہ کر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم اگر کوئی بات آگے بڑھ کر کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ علمی ذوق میں کرنا چاہتے ہیں، ماز دھاندلی اور خطابت کے جوش میں نہیں کرنا چاہتے. اب اس اعتدال کی روش میں آپ دیکھیے، استدلال یہ کیا جاتا ہے، ذوق ہے سننے کا، استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ من کنت مولا، اس کا معنی میں نے مددگار کے کیا ہے، ولی کے کیا ہے، دوست کے کیا ہے، مددگار کے کیا ہے، حامی و مونس و ناصر کے کیا ہے، لیکن اس کا معنی اولا من کنت مولا، میں جیسا سب سے افضل ہوں، فعلی و مولا ای اولا، اس طرح علی سب سے افضل ہے، یہ استدلال پیش کیا جاتا ہے. ایک بات میں کہتا ہوں جی، مولا کا معنی آپ نے اولا کر کے تو حدیث کی ساری روح پر جو آپ نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. ہاں اگر آپ کا موقف ثابت ہوگا تو میں پھر حضرت علی کی محبت میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. اگر آپ جو کہہ رہے ہیں وہ چیز اگر ثابت ہو رہی ہوگی تو آپ دیکھیں گے الحمدللہ یہ سید پھر پیچھے ہٹے گا نہیں، بلکہ اپنے آبا و اجداد کی عزت رکھنے کے لیے اس موقف کو قبول کرے گا. اور اگر یہ اس موقف کے خلاف ہوگا تو اپنے خاندان پر دست درازی کے لیے آگے بڑھ کر تمہارا ہاتھ پکڑے گا. یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پہلی بات، لفظ اولا جو مولا کا معنی جو اولا لیا جاتا ہے یہ کسی لغت میں نہیں ہے. پہلی بات تو ڈکشنری میں اس کا معنی مولا کا اولا کبھی آیا ہی نہیں ہے. ایک بات یہ استدلال یہاں سے ختم تھا. ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ خلافت جو ہے وہ فرض ہے، خلافت جو وہ قطعی نظریہ ہے. ہم نے کہا کہتے ہیں جی خلافت جو قطعی نظریہ، جیسے نماز قطعی ہے نا، نماز قطعی چیز ہے، اس کا انکار کفر ہے. تو جو قطعی چیز ہوتی ہے وہ ثابت بھی قطعی ثبوت اور قطعی دلالت سے ہوتی ہے. مثلا واقیم الصلاۃ، یہ لفظ جو ایک یہ لفظ ہے، یہ لفظ آج تک قرآن میں ہے کہ نہیں؟ تو آج تک زمانہ اسی آیت کی تلاوت کر رہا ہے تو یہ لفظ قطعی ہو گیا. اب اس صلاۃ کا معنی آپ نماز کے لیتے ہیں، پچھلے بھی نماز کے لیتے تھے، اس کے پچھلے بھی نماز کے لیتے تھے، سرکار نے بھی نماز کا لیا، تو یہ معنی بھی تواتر سے ثابت ہوا، لفظ بھی تواتر سے ثابت ہو، معنی بھی تواتر سے ثابت ہو، تو کہتے ہیں قطعی ثبوت اور قطعی دلالت. اب وہ عقیدہ قطعی ہوتا ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے. ہم نے کہا خلافت کا نظریہ آپ کے نزدیک خلیفہ بلا فصل کا یہ عقیدہ قطعی تھا، کہنے لگے ہاں قطعی تھا. میں نے کہا یہ حدیث کی ذرا حیثیت آپ بتائیے، یہ متواتر حدیث ہے؟ کہنے لگے نہیں. کہنے لگے نہیں متواتر حدیث نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر اس کا درجہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ خبر واحد ہے. میں نے کہا تھوڑا سا شرم کریں نا پھر آپ، خبر واحد سے کوئی مسئلہ مستحق تو ثابت ہو سکتا ہے، فرض تو ثابت نہیں ہو سکتا نا، فرض تو ثابت نہیں ہو سکتا. فرض ثابت کرنے کے لیے تو حدیث متواتر چاہیے. من کنت مولا فعلی کن مولا، اس کا یا تو ایک راوی ہے یا دو راوی ہے. اس کے راویوں کو کم سے کم 20 سے 25 راوی آپ ثابت کریں، تابعین کے دور میں اس کو ثابت کریں، تب تابعین کے دور میں اس کو ثابت کریں، ہر دور میں جب تک صاحب کتاب نے اس کو درج نہیں کیا، اس کے تواتر سے راوی کو ثابت کریں، جب جا کے یہ مسئلہ قطعی ثابت ہوگا. لیکن آج تک کسی اہل علم نے اس کو خبر واحد سے زیادہ کا درجہ نہیں دیا ہے. تو جب یہ حدیث خبر واحد ہے تو اس سے صرف ایک فضیلت ثابت ہو سکتی ہے، قطعی مسئلے ثابت نہیں ہو سکتے. میں نے اس لیے کہا کہ علمی دنیا میں رہ کر اس بات کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، اس سے خلافت کا دور دور تک کوئی تصور. اور ایک بات آخری بات کر دوں مزے کے لیے، حضرت علی نے کبھی یہ حدیث اپنی خلافت کے لیے پڑھی نہیں. لو جی بات ہی مکمل ہو گئی. میں کہتا ہوں ایک خطبہ حضرت علی کا بتا دو کہ حضرت علی نے کبھی اپنی خلافت کے لیے حدیث پڑھی ہو. جب حضرت علی نے کبھی نہیں پڑھی اور ذکر نہیں کی، اور وہ روایت جس کو اہل سنت بھی قبول کرتے ہو نہیں پڑھی، تو پتا چلا اس حدیث کا خلافت سے کوئی تعلق نہیں، اس حدیث کا علی کی فضیلت سے تعلق ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. درود پاک پڑھی جی. اب میں نے لفظ مولا کہا، حصول برکت کے لیے میں اس کو پھر درمیان میں لاتا ہوں. ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو نقل کیا جلد نمبر 6 کے اندر صفحہ نمبر 359، اور یہی مدبوعہ دارو احیاء تراس کا جو گیا کہ مارکیٹ کے اندر موجود ہے، یہ دار الفکر کا ہے بیروت کا، یہی نسخہ جو موجود ہے تقریباً 8 سے 10 جلدوں پر ہے. اس میں سارے رسول کہتے ہیں جا رجل علیہ اثر السفر، مولا علی کہیں پر تھے خیمے کے اندر، تو ان کے پاس کوئی شخص آیا اور اس کے اوپر سفر کے اثر تھے، یعنی سفر کی تھکن تھی، آثار نظر آ رہے تھے کہ یہ سفر سے آیا ہے. فقال من ھذا، اور جب پوچھا گیا کہ جناب یہ شخص کون ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ بھاری تھا اور باہر کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا یا مولائی مل کر گئے نا، یا مولائی یا مولائی یا مولائی یا مولائی. مولائی نے فرمایا جا کر دیکھو یہ کون ہے جو مجھے مولائی، میرے مولا میرے مولا میرے مولا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جب دیکھے فقالوا ھذا ابو ایوب انصاری، تو یہ سیدنا ابو ایوب انصاری تھے اور حضرت علی نے کہا کہ آپ نے یہ کیا جملے کہے؟ فرمایا انی سمعت رسول اللہ، میں نے حضور سے سنا یقول من کنت مولا فعلی مولا، میں کیوں نہ کہوں علی آپ کو مولا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. الزام ختم ہو گیا. اب حضرت علی کا نام میں آپ سے کہتا ہوں، اب محض حضرت علی نہیں کہنا ہے، آج کے بعد یہ وعدہ کریں آپ کہنا ہے تو مولا علی کہنا ہے. پھر آپ نے چیک کرنا ہے، چہروں کو دیکھنا ہے کہ چہروں کا سسٹم کیا بنتا ہے اور چہروں کی صورت کیا بنتی ہے، اور ڈٹ کر بولنا ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. اب صرف حضرت علی نہیں کہنا ہے، صحیح ہے، اب صرف حضرت علی بلکہ کہنا حضرت مولا علی، حضرت مولا مل کر ذرا میرا دل خوش ہے، حضرت یہ ایک دفعہ پھر کہیں حضرت یہ کہنا ہے. اس سے ایمان کا اظہار ہوگا، اس سے ایمان کی پہچان ہوگی، یہ ایمان کی جڑا ہے. آپ نہیں سمجھتے یہ جو جملے آپ نے دل سے اٹھا کر پھینکے ہیں نا آسمان کی طرف، اس سے جو دل میں گند تھا سب نکل گیا، دل میں جو برائی تھی سب نکل گئی. اس لیے کہ حضرت علی بہت عظیم شخصیت ہے اور ان کا مسئلہ بھی بڑا حساس ہے. اے علی تو عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لی. آخری چند اہم بحثوں کی طرف اب ہم چلتے ہیں، یہ فضیلت کی راہ تھی، اب آگے چلتے ہیں. درود پاک ایک دفعہ پڑھ لیجیے. میں فضیلت کے چند ابواب آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں، جو میرے نوجوان دوست بیٹھے ہیں ان کو سمجھانا اور ان کی خدمت میں عرض کرنا ضروری ہے، لہذا ان چیزوں کو آپ ذرا سنتے چلیے. حضرت مولا علی کی فضیلت کو آپ نے دیکھا کہ یہ ساری فضیلت کے دریچے سیدہ زہرہ آپ کے نکاح میں ہیں، حسنین کریمین کے آپ والد ہیں، کعبے میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، فاطمہ بنت اسد آپ کی والدہ ہیں. فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ وقت میرے پاس نہیں ہے، میرا دل بڑا چاہتا ہے ان پر بولنے کا، لیکن میری پرانی تقریر آپ سنیے اور آپ کو پتا چلے گا سیدہ فاطمہ بنت اسد کون ہے. یہ مہاجرات میں سے ہیں، مہاجرات میں سے ہیں، یہ حضور پر ایمان لانے والی چھٹی یا ساتویں خاتون ہیں. یہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کو پالا ہے، سبحان اللہ. جب ان کا وصال ہوا مدینہ پاک میں تو حضور نے، پوری حدیث موجود ہے مجمع الزبائد کے اندر، صحیح حدیث موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ تبرکات کی کیا نسبتیں کی ہیں، وہ ایک طویل حدیث ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ یہ میری ماں ہے، میری ماں کے بعد جب میں بھوکا ہوتا تو یہ کھانے کو دیتی تھی، جب مجھے کپڑے کی حاجت ہوتی تو یہ کپڑا دیتی تھی. حضرت فاروق اعظم وغیرہ نے قبر تیار کی ہے، سرکار نے پانی منگایا، پانی کے اندر اپنے ہاتھ کو داخل فرمایا، ہاتھ کو داخل فرمایا. بھابھیوں کہاں جائے گی ساری تبرک، کچھ نہیں ہوتا ہے. جس طرح حضرت عیسیٰ کہتے وجعلنی مبارک، اللہ نے مجھے سراپا برکت بنایا ہے، تو مصطفیٰ تو سراپا برکت، مصطفیٰ کے فیض سے عیسیٰ سراپا برکت ہے. تو سرکار نے اپنا ہاتھ ڈال کے اس پانی کو برکت کیا، بیری کے پتے ڈال کے اس پانی کو جوش دیا گیا، سرکار نے اپنا جبہ دیا کہ میری ماں کو اس سے کفن دیا جائے. کہ مارکیٹ میں کپڑے کم تھے، سرکار نے جبہ کس لیے دیا؟ اس لیے کہ سرکار بتانا چاہتے ہیں کہ تبرک کی حیثیت ہے، تبرک شرک نہیں ہے، تبرک شرک نہیں ہے. قبر کھودی گئی، قبر میں سرکار خود تشریف لے گئے، اور سب سے پہلے قبر کے اندر خود آپ لیٹے اور کہا یا اللہ یہ میری ماں کی قبر ہے. پتا چلا سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب ایک جیسے ہوتے ہیں، سب ایک جیسے ہوتے ہیں. میں نے کہا نہیں، جو تیرے نکام ہے وہ تیرے نکام ہی رہے گی، سب ایک جیسے. اس لیے بہت نیچے آ کر یہ مثال میں نے دی، جو بزرگوں کو چھیڑخانیاں کرتے ہیں، اس لیے بہت نیچے آ کر یہ میں نے مثال سمجھائی ہے. تو سب ایک جیسے نہیں ہوتے، درجے اور فضیلت کی ہوا کرتی ہے درجے. ہاں تمہاری برادری میں ماں بہنیں سب ایک جیسا ہوتی ہوں گی، بیویاں. الحمدللہ اسلام نے یہ نظریہ نہیں دیا، اسلام نے شرف کے درجے رکھے ہیں، شرف کے درجے رکھے ہیں. ہر بندہ قبر میں جائے اس کی فضیلت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، بلکہ جس قبرستان میں خدا کا ولی جاتا ہے اس سارے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. سنیو مرنا تو ہے. میں اپنے لیے بھی وصیت کرتا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ اگر میں انشاءاللہ اللہ مجھے ایمان کے ساتھ شہادت کی موت عطا فرمائے، کہ اگر میں دنیا سے گیا تو میرے قریبی لوگوں کو میں وصیت کرتا ہوں کہ مجھے اس قبرستان میں رکھیے گا جہاں پر کوئی خدا کا ولی موجود ہو. اور آپ بھی اپنے ورثاء کو اس بات کی اور اپنے لوگوں کو اس بات کی وصیت کرے، ادھر ادھر نہیں لے جا کر ڈالنا، ایسی جگہ پر رکھنا کہ جہاں پر اولیاء کاملین کا قرب موجود ہو، اولیاء کاملین کا قرب موجود ہو. یہاں بھی مدح سرائی اور منقبت اور بزم گیارہویں ہو، اور وہاں بھی مدح سرائی اور بزم گیارہویں ختم خواجگاہ. سنی کہیں پھیل نہیں ہے الحمدللہ، اس لیے کہ کوئی سودا ہم نے اپنی ذات سے کیا ہی نہیں ہے. ہم جس پر ناز کر رہے ہیں وہ ہمارے رسول ہیں، ہم جس پر ناز کر رہے ہیں وہ صحابہ اور اہل بیت ہیں،
وہ اولیاء کاملین، ہمیں اپنی عبادتوں پر کوئی ناز نہیں ہے، اپنی نسبتوں پر ناز ہے۔ میرے دوستو، یہ ساری فضیلت کے درجے میں رفتہ رفتہ آپ کی خدمت کے اندر ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت مولا علی نے آنکھ کھولی ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھا ہے، خانہ کعبہ کے اندر آپ کی ولادت ہو رہی ہے، اور یہ ساری فضیلتوں کا سلسلہ آپ کا چل رہا ہے۔ اب چند فضیلتوں کو میں یہاں پر سمیٹ کر لاتا ہوں اور آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں کہ حضرت علی وہ ہیں۔ آپ کی والدہ کا ذکر چل رہا تھا، مجھے یاد آیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کی قبر میں جا کر لیٹے ہیں، اور لیٹ کر فرمایا مولا یہ میری ماں کی قبر ہے۔ وہ آواز نہیں آئی کہ سب کے اعمال ایک جیسے ہوں گے، حضور نے فرمایا میری ماں کی قبر ہے، یا اللہ اس کو وسیع کر دے۔ میرے آقا لیٹ گئے تو بات پوری ہو گئی تھی، لیکن دعا کر کے بتایا کہ نیک لوگوں کی اگر نسبت ہو تو دعا کرائی جاتی ہے، اور نیک لوگوں کی نسبتوں سے اور اچھوں کی نسبتوں سے مردہ بخشا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر اچھا میت گناہگار ہو اور عالی نسب و حسب اگر آگے کھڑا ہو تو میت کی مغفرت ہے، اور اگر سارے گناہگار ہو، میت عالی نسب ہو اور عالی حسب ہو، تو پھر سب کی مغفرت ہے۔ یہ شان ہے، اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے قرب سے اور نیکیوں کی برکتوں سے عطا فرماتا ہے۔ فرما مولا یہ میری ماں کی قبر، اس کو کشادہ فرما، بحق نبی، بحق نبی کا، والانبیاء الذین من قبلی، یا اللہ میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کے وسیلے سے۔ وسیلہ بھی حل ہو گیا کہ وسیلہ، میں نے کہا حضور خود پیش کرتے ہیں، بحق نبی کا، بحق نبی کا، تیرے اس نبی کے وسیلے سے، والانبیاء الذین من قبلی، اور جو مجھ سے پہلے انبیاء گزر گئے ان کے وسیلے سے۔ یہ سیدہ فاطمہ بنت اسد ہیں سلام اللہ علیہا، ان کی آپ نے بات سنی۔ حضرت مولا علی وہ ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، یہ آپ کی فضیلت کے درجات میں سے، بچپن سے ہی آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ ابتدائی عمر کے اندر آپ اچھا پڑھ لیتے تھے اور آپ لکھ لیتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، توجہ سنیے گا، بڑی اہم قیمتی جواہر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، حضور نے اپنی وحی کے لیے، دیگر معاملات کے لیے آپ کو معمول کیا تھا، صلح حدیبیہ کا صلح نامہ مولا علی نے تحریر کیا تھا۔ کتنی بڑی برکت ہے صلح نامے کی، اور صاحب بہتر رضوان کتنی بڑی فضیلت، یہ فضیلت بھی حضرت مولا علی کے پاس گئی ہے کہ صلح حدیبیہ کا صلح نامہ آپ ہی نے تحریر کیا تھا، علوم قرآن میں سرکار نے اپنے سینے سے لگا لگا کر آپ کو قرآن سکھایا تھا۔ سبحان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے پورا قرآن حفظ کیا، قرآن کی تعلیم حاصل کی، اور آپ خود فرماتے ہیں قرآن کی آیت کہاں پر اتری، اس کا کیا معنی ہے، مجھے ہر آیت کا شان نزول بھی پتا ہے اور ہر آیت کا معنی بھی پتا ہے۔ یہ حضرت مولا علی کے دعوے اہل سنت کی کتاب کے اندر گویا کہ موجود۔ فرمایا شان نزول سے بھی واقف ہوں، آیات کے معنی سے بھی واقف ہوں، میں بتا سکتا ہوں کہ کہاں اور کیوں نازل ہوئی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ حضرت علی کا شمار مفسرین کے اعلیٰ طبقے میں کیا گیا ہے، اور اہل سنت کی جو تفسیریں جن پر مدار ہیں ہماری تفسیروں کا، تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن ابی حاتم، تفسیر ابن کثیر، یہ جو ہماری تفسیروں کا مدار ہے، اس میں زیادہ روایتیں حضرت علی کی ہے، زیادہ روایتیں حضرت علی کی ہیں، اور یہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ لاد دیے جائیں جلدوں کے ساتھ، لیکن فاتحہ کی تفسیر ختم نہ ہو۔ یہ علم ہے حضرت علی کا، آپ اندازہ لگائیے یہ علم آیا کیسے۔ شاہ عبد الحق مادی سے دہلوی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ جس وقت سرکار نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا اور سرکار کے جسد پاک پر جب پانی ڈالا گیا کہ پانی متبرک ہو جائے اور وہ غسالہ لوگوں کے کام آ جائے، میرے آقا تو طیب و طاہر ہیں، میرے آقا تو طیب و طاہر ہیں، لیکن بتانا تھا کہ اس پانی کا فیض کیسے ہوگا کہ جب آپ کے جسد مبارک پر جب وہ پانی ڈالا گیا تو حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ آپ کی پلکوں پر اور ناف مبارک پر پانی کے قطرے تھے۔ فرمایا میں نے اس کو اپنی زبان کی نوک سے چوس لیا ہے، زبان کی نوک سے چوس لیا ہے۔ فرمایا اس کی برکت ہے کہ جو بڑے سے بڑا عقدہ میرے پاس آ جائے، میں اس علم کی برکت سے، اس فیضان سے اس کی عقدہ کشائی کر دیتا ہوں۔ تو یہ سرکار کے غسالے کا علم ہے، سرکار کا غسالہ یعنی جسم کا پانی اگر کوئی پی لے تو وہ علی بن کر نکلتا ہے۔ تو میرے آقا کی ذات میں خدا نے علم کے کیسے سمندر رکھے۔ اب اگر کوئی کہے جس کا نام مولا محمد علی ہو وہ کسی جس کا مختار نہیں، جو یہ کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، بتاؤ وہ اپنے آپ کو کس موت لے جا کر مار رہا ہے، وہ اپنی قبر کو کس جہنم کا گڑا بنا رہا ہے۔ حضرت گرامی کے کہاں پر حضور کے
چشمان کرم کے پلکوں کا پانی چوسنے والی شخصیت مولا علی اور باب العلم بن کے ظاہر ہوتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے میرے آقا کی ذات کے اندر اللہ نے علم کو کس قدر وضیعت فرمایا تھا. اسی طرح حدیث کے اندر آپ کا ایک بہت بڑا مقام ہے. اور یہاں پر ایک میں بات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی کی تمام حدیثوں پر اگر ایک اجمالی نظر آپ ڈالیں تو رسول اللہ کی نماز مناجات, حضور کی نماز مناجات اور دعا کی سب سے زیادہ حدیثیں حضرت علی سے مروی ہیں. حضرت علی سے وہ تمام گویا کہ مروی ہے, اس لیے کہ سب سے زیادہ رفاقت اور سب سے زیادہ ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت مولا علی کرم اللہ جل کریم نے پایا ہے. ایک فضیلت میں مزید یہاں پر عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے, اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے عبادات کے تحت اہل سنت کی کتاب میں یہ بات موجود ہے اور تقریباً علماء نے اس کو درج کرنے کی گویا کہ جستجو بھی فرمائی ہے کہ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قرآن کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے شدید ہیں اور مسلمانوں پر بڑے رحیم ہیں. فرمایا کہ ان کی شان کیا ہے, تم ان کو دیکھتے ہو بہت رکوع کرنے والے, بہت سجدہ کرنے والے, خدا کا فضل, اس کی رضا مندی کی جستجو کرتے ہیں. اس کو مفسرین نے الگ الگ کیا. فرمائیے آیت ایک نہیں ہے, یہ صحابہ کی الگ الگ صفتیں بیان ہوئی ہیں, صحابہ کی الگ الگ صفتیں بیان ہوئی ہیں. فرمایا جہاں قرآن نے یہ کہا نا والذین معہ محمد الرسول اللہ, جہاں یہ کہا والذین معہ اور جو اس کے ساتھ ہیں, یہاں سے حضرت ابو بکر مراد ہے, یہاں سے حضرت ابو بکر مراد ہے. ان اللہ معنا لا تخف ان اللہ معنا, جو سورۃ توبہ کے اندر ہے کہ ابو بکر ڈر نہیں, اللہ ہمارے ساتھ. تو فرما والذین معہ سے سیدنا صدیق اکبر مراد ہے, اشداء علی الکفار اس سے حضرت عمر مراد ہے, رحماء بینہم اس سے عثمان غنی مراد ہے. فرما رکعان سجدہ جو کثرت سے سجدے کرتے ہیں اس سے مولا علی مراد ہے. فرمائے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اس سے باقی سارے صحابہ مراد ہیں. فرمائیے سرکار کی پوری جماعت صحابہ کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا. اور یہ حق ہے, حضرت علی بہت بڑے عابد و زاہد تھے, بہت بڑے عبادت گزار تھے. قرآن مجید میں اس طرف اشارہ موجود ہے, خود صحابہ کی زبان میں آپ کے امتیازی بس کی شہادت مذکور ہے, میری ماں سیدہ زاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ ہو, حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر, حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت علی کی شان اور عبادت کیا تھی. فرماتے ہیں کان ما علمت صوامن قوامن, میری ماں کہتی جہاں تک مجھے معلوم ہے میں نے آپ سے زیادہ روزہ رکھنے والا, آپ سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا نہیں دیکھا ہے. دیکھیں یہ بات میری ماں کہہ رہی ہیں. اب جو یہ کہے کہ حضرت عائشہ حضرت علی کا اختلاف ہے وہ کہاں اپنے آپ کو لے جا کر مار رہا ہے. یہ میری ماں جو ہے تاریخ بیان کر رہی ہیں. فرمایا کانا ما علم تو صوامن و قوامن, میں نے ایسا قیام کرنے والا نہیں دیکھا. میری ماں کہتی ہیں کہ میں نے ایسا روزہ رکھنے والا نہیں دیکھا جو حضرت علی کرم اللہ کریم کی شان ہے. حضرت زبیر بن سعید قرشی فرماتے ہیں میں نے کسی ہاشمی جوان کو ایسا نہیں دیکھا, یعنی اور تو اور ہے ہاشمی برادری میں میں نے کسی ہاشمی کو نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ خدا کا عبادت گزار ہو, جو ان سے زیادہ خدا کا عبادت گزار ہو. یہ اللہ رب العالمین نے حضرت مولا علی کو یہ مقام اور یہ سمجھ مرحمت فرمائی ہے. ایک موقع پر رسول اللہ نے ان سے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ تم دونوں جو ہو ہر نماز کے بعد دس دس دفعہ تسبیح پڑھو, دس دفعہ الحمدللہ پڑھو, دس دفعہ سبحان اللہ پڑھو, دس دفعہ اللہ اکبر پڑھو. فرمایا ہاں جب سو رہے ہو نا تو اس وقت 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھو, 33 دفعہ الحمدللہ پڑھو, اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو. فرمایا اسے چھوڑنا نہیں. حضرت مولا علی کہتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی یہ نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ صفین ہو رہی تھی اس جنگ کی بھی رات آئی ہے تو میں نے یہ تسبیحات کو ضرور پڑھا ہے. یہ حضرت علی کی عبادت گزاری اور یہ آپ کے زہد و تقوی کا مقام ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا. انفاق فی سبیل اللہ, مومن کی پہچان عبادت سے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پتہ چلتی ہے. آپ انفاق فی سبیل اللہ میں ایک تفرد رکھتے ہیں, ایک مقام رکھتے ہیں. حضرت علی کو اللہ رب العالمین نے دنیاوی دولت سے جس طرح آپ کے دل کو بری رکھا تھا اسی طرح آپ کے دل کو ہر دولت سے غنی بھی کر دیا تھا. روایت میں آتا ہے کہ آپ نے پوری رات ایک شخص کے باغ میں گزاری, کھیتی باڑی کے اندر پوری رات,
کیونکہ دن میں حضور کے ساتھ ہوتے تھے، تو پوری رات آپ نے محنت مشقت کر کے کھجور کے باغ کے اندر محنت کر کے گزاری، اور اس سے ہوا یوں کہ جب یہ ساری رات وہاں پر محنت سے گزر گئی تو جو کچھ پیسے ملے اس سے آپ نے ایک سلس آٹا لے لیا حلوہ بنانے کے لیے، حلوہ بنانے کے لیے، سنیوں کے گھر میں حلوے بنتے ہیں نا، فیضان علی ہے مل کر کہ فیضان علی ہے، یہ قسمت والوں کو ملتی ہے بھائی شانے، اللہ ہماری ماؤں کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، ہماری بہنوں کی عظمت و شان میں اضافہ فرمائے، کہ ہم تو کب سے یہ رسم ختم کر دیتے لیکن انہوں نے ختم ہونے نہیں دی، یہ رسم نہیں عبادت ہے، یہ محض رسم نہیں ہے، طریقہ ہے جو صحابہ کو پسند تھا، آپ نے تین سلس گویا کہ آٹا لیا کہ گھر جائیں گے اور اسے کچھ بنائیں گے اور بچوں کو بھی کھلائیں گے، لیکن جیسے گھر پہنچے سیدہ زہرا نے جب وہ حلوہ تیار کیا اس سے ایک حصے کا، تو دیکھتے ہیں کہ دروازے پر ایک مسکین نے آواز دی کہ میں بھوکا ہوں مجھے کچھ کھانے کو دو، مولا علی نے پوری ہانڈی اٹھائی اسے دے دی۔ روایت میں آتا ہے کہ پھر جب آپ نے سیدہ سے کہا کہ سیدہ کچھ اور بنا لو، جب بقیہ آٹا جو اس کا دوسرا حصہ تھا جب آپ نے اسے حلوہ تیار کیا تو کہتے ہیں پھر ایک مسکین یتیم کی آواز آئی کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دو، مولا علی نے وہ بھی اٹھا کر گویا کہ دے دیا۔ جب تیسری دفعہ بنایا گیا اور بقیہ سارا بنا دیا گیا تو کسی نے آواز دی کہ قیدی ہے وہ مشرک، ہے وہ مشرک اور کافر، قیدی ہے، بھوک سے بلک رہا ہے، او گلی والوں سنو کسی کے گھر میں اگر کچھ دے دو تو مر نہ جائے، مولا علی باہر نکلے رو دے دیا۔ تو گویا کہ جتنا رات بھر محنت کر کے کمایا تھا سب اللہ کی راہ میں دے دیا، اور مشقت کر کے کمایا تھا، اور رات آپ نے ایسی مست گزاری ہے کوئی پرواہ نہیں کی، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، محبوب و لوگ بڑے پیارے ہیں جو میری محبت کے لیے اپنا سارا مال دے دیتے ہیں، یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو۔ یہ آیت حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، کون مولا علی کا مقام لا سکتا ہے؟ اس لیے کہا گیا کہ سیدنا امیر معاویہ ہیں تو صحابی، ان کی عظمت کو ہم دونوں ہاتھ اٹھا کر سلام کریں گے، لیکن علی علی ہیں، علی علی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ نہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نہ حضرت علی کی فضیلت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ ان کا بیٹا تو نہیں کہنا چاہیے، ان کی طرف منسوب وہ یزید پلیت، نہ وہ اپنی ساری عظمتوں کو لے کر امام عالی مقام کی نالین پر جو دھول لگی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ جہاں علی خطاب کر رہے ہوں سبحان اللہ، جہاں حضرت علی بیٹھے ہوں، لوگوں کی جوتیاں پڑی ہوئی ہوں، مجمع بھرا ہو، امیر معاویہ آئیں رضی اللہ تعالیٰ، اور اگر اس جوتی پر بھی بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو یہ ان کے لیے باعث برکت ہوگا۔ یہ شان ہے حضرت علی کی جو ہمارے علماء نے بیان کیا ہے، یہ شان ہے مولا علی کی فضیلت۔ اور اگر آپ بات، موضوع میرا نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو میں جنگ صفین وغیرہ پر بھی، آپ کے جنگ جمل پر بھی تفصیلی خطاب کروں گا، بات اہل سنت کی یہی ہے کہ دونوں صحابی ہیں، اجتہادی خطا ہوئی ہے، اس میں اجتہادی خطا ہوئی ہے، لیکن حق پر مولا علی ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے، ہمارے علماء نے بھی لکھا، وابیوں نے بھی لکھا اس بات کو، کہ حضرت عثمان غنی نے حضرت علی سے مشورے لیے، لیکن اگر حضرت عثمان غنی حضرت علی کے مشورے پر عمل کر جاتے اور اس کو اپنے اصل معیار بناتے جس طرح حضرت عمر بنایا کرتے تھے تو کبھی بھی آپ کی حکومت فتنہ نہ ہوتا۔ یہ لکھا ہے، فرمایا حضرت عثمان غنی کی ہمارے آقا اور مولا ہے، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن حضرت علی کی جو فضیلت ہے جو حضرت عمر نے بھی بیان کی ہے، حضرت عثمان غنی کو حضرت علی نے مشورہ کیا کہ آپ اس طریقے سے فیصلہ کریں سارے یہ دشمن ختم ہو جائیں گے، لیکن حضرت عثمان کو ایک خاص گروہ نے گھیرا ہوا تھا، جب انہوں نے اپنی بات حضرت عثمان غنی کے سامنے کی لیکن حضرت عثمان غنی نے اپنے اجتہاد سے اس بات کو گویا کہ بہتر سمجھا جو آپ کی شاعن شان تھا، ہم اس پر تنقید کا کوئی حق نہیں رکھتے، آپ نے جو کیا اس وقت درست کیا، لیکن علماء نے یہ کہا زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ اگر وہ حضرت علی کے فیصلے کو دیکھتے تو نہ آپ پر یہ گویا کہ دشمن لشکر کشی کرتے، نہ مدینے کے اندر یہ حال ہوتا، اس لیے کہ جو علم اللہ نے فراست کے حضرت علی کو عطا فرمایا ہے وہ آپ ہی کا حصہ ہے، وہ آپ ہی کا حصہ ہے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھیے۔ شجاعت کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ بدر کے اندر حضرت علی کے کیا کارنامے ہیں، سبحان اللہ، بدر کے اندر آپ نے اپنے قریبی رشتہ دار کو وسیلہ جہنم کیا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ احد کے اندر آپ کے کیسے کارنامے اور انجام ہیں، وقت میرے پاس نہیں سے میں گنواتا جا رہا ہوں۔ غزوہ خندق کے اندر وہ پہلوان جس کا نام عمر بن عبد تھا، اسے ایک تلوار کی ضرب سے آپ نے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیا، اور میدان کے اندر اسے ہلنے کی بھی گویا کہ ہمت نہیں ہوئی۔ غزوہ خیبر کے اندر جب خاص قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا،
حضرت عمر تک کے ہاتھ میں جھنڈا دیا گیا لیکن فتح نہ ہوا. سرکار نے فرمایا جھنڈا کل میں اس کے ہاتھ میں دوں گا, اور سند بھی دے دی, فرمایا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اب ہر صحابی کرتا تھا. دوسرے دن سرکار جلوہ گر ہوئے, فرمایا این علی این نصر اللہ, کہاں ہے علی, کہاں ہے اللہ کی مدد. تو پتا چلا علی کے لیے مدد کا جملہ مصطفیٰ خود کہتے ہیں, تو ہم علی کے لیے مدد کا جملہ کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں. فرمایا نا علی, علی کہاں پر ہے. حضرت علی آئے, آشوب چشم تھا, آنکھیں دکھ رہی تھی. کہا حضور میری آنکھیں دکھ رہی ہیں. سرکار نے لعاب نکال کر ڈالا اور آنکھیں درست ہو گئی. حضرت علی یہی کہہ رہے ہوں گے جس کی ترجمانی میرے امام نے کیا ہے کہ کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو. نبی کی خدمت میں ہر مشکل رکھو, اللہ کے اذن سے اللہ کے فضل سے نبی پورا کر دیتا ہے. مولا علی گئے, طویل واقعہ ہے, لیکن آپ نے اس جنگ میں وہ کام ادا کیا اور وہ کہ مرحب جو اس وقت کا رئیس تھا, پہلوان تھا, اس کے خود پر جب آپ نے ایک ضرب لگائی ہے, ضرب لگائی ہے تو وہ زمین تک چیر گیا, اور جب اس نے اپنے آپ کو ہلایا ہے تو ایک حصہ یہاں پر گرا, ایک حصہ یہاں پر گرا. حضرت مولا علی نے اپنی جرت سے اس علاقے کو فتح کیا. قلعے کا دروازہ نہیں ہلتا تھا. جب سپاہیوں نے کہا حضرت علی سے کہ دروازہ نہیں ہلتا, مولا علی نے اس کو دہلیز سے پکڑ کر کھینچ دیا. کھینچ کر جنگ میں, پوری جنگ میں, امام رازی نے لکھا ہے کہ پوری جنگ میں اس کو آپ نے تلوار کی ڈھال بنا کر رکھا, اور جب دروازہ کھینچ دیا تو فوج اندر داخل ہو گئی, اور جب اس کو اٹھا کر پھینک دیا تو 40 بندے اس کو گویا کہ پلٹ نہیں سکتے تھے. وہ دروازہ اتنا بھاری تھا جس کو حضرت علی نے ایک اپنی بازو کی طاقت میں اٹھایا تھا, اپنے بازو کی طاقت میں اٹھایا. اور جب آپ سے پوچھا گیا یہ کیا تھا, فرمائیے اللہ کی وہ غیبی طاقت تھی جو خدا کہتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کے کان بن جاتا ہوں, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. تو اس حدیث کا مظہر اگر آپ دیکھیں تو یہ, اگر آپ منظر اگر آپ دیکھیں تو سارا منظر پورا ہو جاتا ہے. نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, آواز نکالو نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. یہ کئی صلوات تسبیح سے افضل ہے, پڑھو نعرہ حیدری. یہ ایمان کی برکت والی چیزیں ہیں. تو میرے دوستو اب آپ دیکھیے کہ غزوہ خیبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فتح پر آپ نے جو کارنامے انجام دیے ہیں اس کو کون اس کا انکار کر سکتا ہے. خیبر سے لوٹتے وقت حضرت علی کی گود میں میرے آقا نے نماز عصر پڑھ کر پھر گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے. سورج غروب ہو گیا, حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو گرے اور آپ کے چہرے پر, رسول اللہ کے چہرے پر آئے. سرکار بیدار ہوئے, فرما علی تجھے کس نے رلا دیا. عرض کی کہ حضور عصر کا وقت چلا گیا ہے. حضرت عاصمہ بنت عمیش کہتی ہے میں نے خود دیکھا کہ میرے سہن میں اندھیرا ہو چکا تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کے حضور عرض کی کہ مولا علی کی نماز قضا نہیں, یہ تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا, یہ کہنا تھا کہ ڈوبا ہوا سورج نکل آیا ہے. اہل سنت کی صحیح کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. صرف خارجی مودودی وغیرہ قسم کے لوگ اس پر بکواس کرتے ہیں, لیکن ان کا باپ بھی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا. یہ وہ صحیح روایات ہے. تو طبرانی معجم الکبیر میں موجود ہے, طحاوی میں موجود ہے, جس پر ہمارے علماء نے لکھا کہ اس, قاضی یاز نے بھی لکھا کہ اس کا انکار کوئی بہت بڑا بدبخت کر سکتا ہے جس کے دل میں محبت نہ ہو, ورنہ سارے علماء نے اس روایت کو لیا ہے کہ سرکار نے جب دعا فرمائی تو مولا علی کے لیے ڈوبا ہوا سورج نکل آیا ہے. تو یہ ساری فضیلتیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے ہیں. آخری چند جملے میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں. حضرت علی بڑے صاحب الرائے تھے. جب کوئی مقدمہ آپ کے پاس آتا آپ اس کو سنتے, اور تھوڑی دیر خاموش رہ کر جب فیصلہ کرتے ہو, پتھر سے پتھر پر لکیر سے زیادہ گہری بات ہوتی تھی, اس کا انکار گویا کہ نہیں کیا جاتا تھا. صحابہ کرام, رسول اللہ نے خود آپ سے مشاورت کی ہے, سرکار آپ کو اپنے مشاورے میں شامل رکھتے تھے. جامع ترمذی میں موجود ہے حضرت خالد بن ولید سے آپ کے کسی مسئلے میں کوئی بات چل پڑی, حضرت برہ بن عازب کو حضرت خالد بن ولید نے بھیجا کہ جاؤ اور رسول اللہ سے کہو کہ علی کی یہ رائے ہے. جب یہ حضور کے پاس پہنچے, برہ بن عازب نے خط پڑھ کے سنایا کہ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ حضور علی نے اس قسم کی باتیں کی ہیں. سرکار نے وہیں پر روک دیا, فرمایا آگے نہ پڑھنا, رک جاؤ. سیدنا خالد بن ولید کی طرف سے جو بات آئی تھی, فرمایا رک جاؤ, فرمایا اب آگے نہ پڑھنا. برہ تو کس کے بارے میں پڑھ رہا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اس کے رسول سے صرف محبت ہی نہیں کرتا بلکہ اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. فرمانا پڑھنا. برہ بن عازب نے معذرت چاہی, یہ جامع ترمذی موجود ہے, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے ایسے فیصلے فرمائے. جب آپ کو اپنی زندگی ظاہری میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کا قاضی بنا کر بھیجا, عرض کی کہ حضور میں تو بہت ناتوا ہوں, کس طرح فیصلہ کروں گا؟ سرکار نے آپ کے سینے پر ہاتھ پھیرا, فرمایا اب جاؤ علی, اب جو فیصلے کرو گے وہ درست ہی ہوا کریں گے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ شان عظمت ہے. اور حضور نے فرمایا تھا کہ میرے علی سے تم کیا چاہتے ہو؟ میرے علی کی بات صرف خیر کی ہے، اس کے بارے میں بدزنی دل کے اندر داخل نہ کرنا. یہ گویا کہ سرکار نے ساری امت کے لیے یہ اشارات مرمت فرمائے. حضرت عمر تو خود اس محفل سے پناہ مانگتے تھے جس محفل کے اندر علی نہیں ہوتے تھے. حضرت عمر جب قضا کی محفل سجاتے تو پہلے علی کو بٹھاتے تھے رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت علی سے مشاورت کر کے فتویٰ دیتی، فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. یہ تو کہا، لیکن حضرت عمر کی فراغ دلی بھی تو دیکھیں آپ، رحماء بینہم، ان کی آپسی محبت بھی دیکھیں آپ، کہ حضرت علی کا جو مقام تھا اس کو بیان کیا، اس میں گویا کہ بال برابر بھی آپ نے گویا کہ اس بات کو نہ رکھا. اور حضرت عمر جب غزوہ مارکہ نہادن ہوا کہ جس میں آپ نے گویا کہ آواز لگائی تھی یا ساریہ یا ساریہ یا ساریہ الجبل الجبل الجبل، جو حضرت عمر پر آپ نظام خلافت پر ہماری تقریر سن سکتے ہیں، سارا میں نے واقعہ وہاں پر بیان کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس وقت بہت زبردست قسم کا وہ مارکہ تھا، حضرت عمر اس سے بڑے مشوش ہوئے، پریشان ہوئے، صحابہ کی مشاورت طلب کی اور صحابہ سے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے. حضرت طلحہ نے کہا کہ امیر المومنین، آپ خود ہم سے زیادہ جانتے ہیں، آپ جو کرنا چاہیں بہتر ہیں. حضرت عثمان نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ملک شام سے فوج منگا لیں اور خود بھی آپ مدینے سے نکلیں اور وہاں پر جا کر مقابلہ کریں. حضرت علی چپ بیٹھے تھے. حضرت عمر نے جب حضرت علی کو دیکھا کہ یہ خاموش ہیں، سمجھ گئے کہ بات کچھ اور ہے. کہنے لگے علی تم کیا کہتے ہو؟ حضرت علی نے کہا کہ دیکھیں ایک بات میری سنیں، اگر آپ نے شام سے اگر ان کو واپس بلا لیا تو شام پر دوبارہ اس قوم غالب ہو جائے گی، اور اگر آپ مدینے سے نکل گئے تو یہاں پر خانہ جنگی ہو جائے گی، اس لیے کہ سارا معاملہ خراب ہو جائے گا. فرمایا کچھ گروہ منگائے اور وہاں پر بھیجیں. نہج البلاغہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. فرمایا آپ قطب ہیں. قطب، حضرت علی نے کیا فرمایا؟ آپ قطب. قطب اس چکی کے اس میخ کو کہتے ہیں جو چکی جس کے گرد گھومتی ہے، چکی کا جو میخ ہوتا ہے نا، کیل جو ہوتا ہے جو چکی کو گھماتا ہے، اس کو کہتے ہیں قطب. حضرت علی نے کہا عمر آپ قطب ہیں، یہیں پر بیٹھ کر سارے کافروں کو پیس کے رکھ دیں. یہ مشاورت جو تھی حضرت فاروق اعظم کے لیے، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی تھی. آپ احادیث کے اندر بڑے ایسے ایسے پیچیدہ مسئلے کہ جو سامنے پیش آئے، حضرت علی نے اس عقدہ کشائی فرمائی. رسول اللہ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے سامنے حضرت علی کے فیصلے آئے، سرکار نے انکار نہ فرمایا، مسکرا کر فرمایا علی جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے. جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں ازارت الخفا کے اندر موجود ہے، رسول کریم کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا فیصلہ آیا، سرکار فرماتے ما اجد فیہا الا ما قال علی، علی جو کہہ رہا ہے اس کے علاوہ میں بھی اور کچھ نہیں سمجھتا. یعنی اس کا جواب یہی ہے جو علی کہہ رہا ہے، علی کے علاوہ اور کوئی بات گویا کہ نہیں ہو سکتی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے آپ کی بے شمار فضیلت نقل کی ہے آپ کے اخلاق کے اعتبار سے، اور فرمایا بڑے بڑے لوگ، میں اسی جملے کو مختصر کرتا ہوں، پھر کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ حضرت علی کے صرف اخلاق پر تقریر کریں گے، حضرت علی کے اخلاق پر تقریر کریں گے. اور اس پر اہل سنت نے اتنا لکھا ہے، میں کہتا ہوں اس پر بھی 10 روزہ یوم علی ہونا چاہیے کہ آخری اشرا پورا حضرت علی کے نام پر ہو، اور ساری چیزیں سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی اس میں آئے گی، ساری چیزیں اس لیے آئے گی، اس لیے کہ مولا علی ہی حق کی کسوٹی ہے، مولا علی ہی حق کی کسوٹی ہے. لیکن میں اپنے الفاظ کو مختصر کرتے ہوئے صرف یہی تمہیدی جملے کہتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ نے بڑی پیاری بات کی کہ بڑے بڑے لوگ جن کی طبیعت عظیم الشان، اخلاق جن کی طبیعت میں داخل ہوتے ہیں، اور اس اخلاق کی وجہ سے ان کی طبیعتیں نکھر کر آتی ہیں. مثال کے طور پر شجاعت و بصالت ہے، قوت و ہمت ہے، وفا اور جرت ہے، یہ سب کے سب بدرجہ اتم مولا علی کے اندر موجود ہے. یہ الگ الگ موضوع ہے، شجاعت کا موضوع الگ ہے، آپ کی وفا جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں اس کا ایک موضوع الگ ہے، آپ کی حمیت دینی جو ہے اس کا موضوع الگ ہے، آپ کی قوت جو ہے اس کا موضوع الگ ہے. روایت میں آتا ہے، لیکن ایک روایت میں پڑھ دیتا ہوں، کہ جب حضرت مولا علی چلا کرتے تھے نا تو ادھر ادھر جھکتے تھے، یعنی سر جھکا کے چلتے تھے، لیکن جب کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے شاہ ولی اللہ کہتے ہیں تو پھر وہ سانس تک نہیں لے سکتا تھا، یہ الفاظ لکھے شاہ ولی صاحب، یہ میرے لفظ نہیں، شاہ ولی اللہ صاحب کے. فرمایا جب چلتے تھے تو بڑی عاجزی سے چلتے تھے، لیکن جب کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے تو پھر کوئی سانس تک نہیں لے سکتا تھا. اور کہتے کہ ان کی کلائیاں، ان کے ہاتھ مضبوط تھے اور ارادے مضبوط تھے، اور فرماتے ہیں کہ ان کا دل بڑا مضبوط تھا، جس سے کشتی کرتے اسے پچھاڑ کر رکھ دیتے تھے، بہادر ایسے تھے کہ جنگ میں کوئی سامنے آ نہیں سکتا تھا. یہی شان آپ کو، حضرت علی کی شان آپ کو کربلا میں امام حسین کی صورت نظر آئی، کہ واقعی میں جس طرح جب سیدنا امام علی مقام آخر میں جب نکلے ہیں ذوالفقار لے کر،
تو یزیدیوں میں جرت نہیں تھی کہ سامنے آ کر لڑ سکیں، وہ دور سے تیروں سے حملہ کرتے تھے۔ تو یہ حضرت مولا علی کے فرزند ارجمند کی شان ہے۔ اور وفا کی بات کرنی ہے تو امام حسن کو آپ دیکھ لیجئے، کسی ظالم نے زہر پلا دیا، سب کچھ ہو گیا، امام حسین پوچھتے رہے بتائیے بتائیے، تو وفا اور حمیت ایسی تھی، فرمایا نہیں نہیں میں ذکر نہیں کروں گا، اس لیے کہ گواہ کوئی مضبوط ہی نہیں ہے، میں ذکر نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ نے امت میں فتنہ نہیں ڈالا، رسول اللہ کی دین سے ایسی وفا کی ہے کہ جان تو دے دی لیکن جس نے زہر دیا تھا اس کا نام نہیں بتایا، جس نے زہر دیا تھا اس کا نام نہیں بتایا۔ جب حضرت امام حسن نے زہر دینے والے کا نام نہیں بتایا تو پھر کوئی اپنی طرف سے لنترانیاں بھی نہیں کر سکتا کہ یہ تھے وہ تھے فلانا تھے، وہ اپنی آخرت خراب کرے گا۔ اس لیے کہ امام حسن نے خود اس پر گویا کہ سکوت فرمایا ہے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے، باواز بلند درود پڑھیں، آل محمد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے متعلق جو گفتگو فرماتے ہیں، آخری بات میں آپ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو عظمت بیان فرماتے ہیں وہ کیا ہے اس کو آپ ذرا سن لیجئے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 121 میں یہ روایت موجود ہے، حضرت مولا علی کہتے ہیں عین القوم الذي دعوا للاسلام، میں عربی نہیں پڑھتا اس لیے کہ وقت نہیں ہے، میں صرف اس کے ترجمے کو کر کے گزر جاتا ہوں۔ فرمایا کہاں ہیں وہ گروہ جنہیں اسلام کی طرف بلایا جاتا تھا اور اسے وہ قبول کرتے تھے، وہ قرآن کو پڑھتے تھے اور اپنے عقیدے کو اس کے ساتھ مضبوط کرتے تھے، جہاد کے لیے برنگیختہ ہوتے تھے، اپنے دودھ دینے والی اونٹنیوں کو ان کی اولاد سے جدا کر دیتے تھے اور تلواروں کو نیاموں سے کھینچ لیتے تھے۔ یہ سب حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان کے متعلق فرما رہے ہیں۔ اور وہ دستہ دستہ گرو گرو ہوا کر اطراف زمین میں پھیل جایا کرتے تھے، اس پر قبضہ کر لیتے تھے، بعض ان میں سے شہید ہو جاتے تھے، بعض نجات پا جاتے تھے، نہ زندہ رہنے والوں کی زندگی پر انہیں خوشخبری کی آرزو تھی اور نہ مرنے والے کی تعزیت میں وہ مصروف ہوتے تھے۔ ان کی آنکھیں روتے روتے گویا کہ گھٹ جاتی تھی، ان کے شکم روزے رکھتے لاغر ہو جاتے تھے، دعائیں کرتے کرتے ان کے ہونٹ سوکھ جاتے تھے، شب بیداریاں زیادہ ان پر چھا جاتی تھی، سجدوں کا غبار ان کے چہروں پر موجود رہتا تھا، وہ لوگ میرے بھائی تھے جو چلے گئے۔ یہ حضرت مولا علی کے جذبات ہیں حضرت ابو بکر کے لیے، حضرت عمر کے لیے، حضرت عثمان کے لیے، مل کر کہیں کس کے لیے، حضرت اولائک اخوانی، یہ نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اولائک اخوانی وہ میرے بھائی تھے جو مجھ سے جدا ہو گئے۔ آگے فرماتے الزاہبون فحق لنا ان نظم الیہم وغض عیدی علی فراقہم، فرمایا وہ میرے بھائی تھے جو چلے گئے، ہم پر لازم ہیں، فرماتے فحق لنا ہم پر لازم ہیں کہ ان نظم الیہم کہ ان کی ملاقات کے پیاسے رہیں، وغمد عیدی علی فراقہم اور ان کی جدائی میں اپنی آنکھوں کو بہاتے رہیں۔ یہ حضرت علی نے صحابہ کرام علیہ رضوان، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے حوالے سے گویا کہ یہ چیز ذکر فرمائی ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں اگلا خطبہ جلد نمبر 3 خطبہ نمبر 118 کے اندر ذکر کرتے ہیں، شاید وہ اس شخص کو قتل کر کے خوش ہوتے ہیں جس نے انہیں دعوت لڑائی دی، اگرچہ بیٹا باپ کے مقابلے میں۔ اگر میں آگے والا خطبہ پڑھتا ہوں تاکہ اختصار ہو جائے، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 117 پہ چلتے ہیں، آپ فرماتے اب تو میری دعا ہے اور میں اسی بات کو پسند رکھتا ہوں کہ یا اللہ میرے اور تمہارے درمیان تفرقہ اندازی کر دے اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ ملحق فرما دے جو تم سے زیادہ میرے پیارے اور مجھ سے محبت کرنے والے تھے۔ اس سے اندازہ لگائیے حضرت علی کے خلافت کے وقت آپ کا دل کتنا مغموم تھا۔ آپ نے ان غداروں کو دیکھ کر کہا کہ خدا تم سے مجھے جدا کرے۔ ایک غدار نے آپ سے پوچھا، آپ کے ان میں سے کسی نے پوچھا ہوگا جو حضرت علی کے بارے میں موجود ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کے دور میں فتوحات جنگوں میں فتح نہیں ہوتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ تمہاری وجہ ہے۔ فرمایا پہلے والوں کی فتح اس لیے ہوتی تھی کہ انہیں مشورہ میں دیتا تھا اور میرے دور میں مشورہ تم دیتے ہو۔ پتا چلا کہ حضرت علی نے
فتوحات کے لیے جو مشورے دیے ہیں یقینا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ورداؤ کے نزدیک وہ خلافت غاصبانہ نہ تھی، ورنہ خود فرماتے ہیں سارا عرب میرے مقابلے پر آ جائے تو میں تنہا اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود حضرت علی کا ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا، ان کی تعریفیں کرنا، ان کی مغفرت کی دعائیں کرنا، یہ ساری بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کے نزدیک شیخین کا بہت بڑا مرتبہ تھا. آپ فرماتے ہیں کہ خدا مجھے تم سے جدا کر دے اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ والے حق نہیں، بمن ہوا احق کو بھی منکم، جو مجھے تم سے زیادہ پسندیدہ ہیں وہ ایسے لوگ تھے. اب کیا فرماتے ہیں کن سے ملا دیں، حضرت ابو بکر و عمر و عثمان کے بارے میں فرماتے ہیں وہ ایسے لوگ تھے قسم خدا کی کہ ان کی رائے اور تدبیریں معمون اور مبارک ہوا کرتی تھی، وہ دانش مندانہ اور حکیمانہ بردباریوں کے مالک تھے، وہ راست گفتار تھے، وہ بغاوت اور جور و ستم کو ختم کرنے والے تھے. فرمایا درہ حالانکہ ان کے پاؤں طریق اسلام پر مستقیم تھے اور راہ واضح پر چلتے تھے اور ہمیشہ رہنے والی سرائے عقبہ میں فتح و فیروزی حاصل کرنے والے تھے، نیک لوگ تھے، کرامتوں سے فیضیاب ہو گئے تھے. درود پاک پڑھیے گا. ایک آخری خطبہ مزید سماعت فرما لیجیے اس حوالے سے. فرماتے ہیں کہ یہ خطبہ ہے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 97. ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھا ہے. سبحان حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مل کر ذرا پھر کہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھا ہے، تم میں کوئی بھی ان کی نظر دکھائی نہیں دیتا. فرمایا کہ میں نے محمد لقد رأيت اصحاب محمد فما ارى احدا يشبههم منكم، تم میں اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، تم میں ان جیسا. یہ حضرت علی کا عقیدہ ہے. فرمایا تم میں ابو بکر عمر عثمان جیسا کوئی بھی نہیں ہے. فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے ان کو، ان کی شان و عظمت کیا ہے. فرمایا وہ اس حالت میں صبح کرتے تھے کہ ان کے الجھے ہوئے بال، غبار آلود چہرے، ان کی راتیں قیام اور سجود میں گزرا کرتی تھی. فرمایا کبھی ان کی پیشانیاں صرف سجدے میں ہوا کرتی تھی، کبھی وہ اپنے معاذ کے ذکر میں ایسے ہوتے تھے. فرمایا کہ یہ ان کی شان تھی کہ وہ رات اور دن عبادت اور خوف خدا میں گزرا کرتے تھے. ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھیے. اب جو خطبہ پڑھ رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد بارک وسلم، اس خطبے کو بھی گویا کہ محبت کے ساتھ سنیے. لیکن ایک خطبہ اس سے پہلے میں مزید پیش کر دوں تاکہ فضائل صحابہ میں پھر ہمیں وقت رہا نہ رہا، ہمیں زندگی وفا کرے نہ کرے، ایک دستور یہاں پر تیار ہو جائے اور بات واضح ہو جائے. یہ بھی نہج البلاغہ کا خطبہ ہے، خطبہ نمبر 182 نہج البلاغہ. فرماتے کہاں ہیں وہ میرے بھائی جو راہ خدا میں سوار ہوئے تھے، وہ اعتقاد حقہ پر گزرے، کہاں ہیں عمار، کدھر ہیں میرے بھائی ذو شہادتین خزیمہ. فرما کہاں ہیں ان کی مثالیں، کس طرف ہیں ان کے دینی بھائی جو خدا کی راہ میں مرنے کی قسمیں کھاتے تھے. فرمایا حضرت علی کے بارے میں پھر آتا ہے کہ آپ روتے روتے آپ کا حال یہ ہو جاتا کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے بھر جایا کرتی تھی. اب آئیے اب جو بنیادی خطبہ میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، یہ نہج البلاغہ کا خط نمبر 6 موجود ہے نہج البلاغہ کے اندر، اور یہ جلد نمبر 2 کے اندر ہے. حضرت علی کرم اللہ وجل کریم جو ہے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھ کر بھیج رہے ہیں، اور جو حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا ہے یہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. فرماتے ہیں من کتاب اللہ علیہ السلام الی المعاویہ، کہ حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی کا خط ہے. انہ با یعنی القوم الذی بایعوا ابا بکر، نام بھی آ گیا ادھر، وہ عمرہ وہ عثمانہ، اے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، با یعنی میرے ہاتھ پر القوم، ایک ایسی قوم، ایک ایسے گروہ نے بیعت کر لی ہے، الذین بایعوا ابا بکر و عمرہ و عثمانہ، جو ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، جو عمر کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، جو عثمان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے. ترتیب خود حضرت علی نے بتا دی، ترتیب خود بتا دی. تو اگر حضرت ابو بکر کی خلافت غلط تھی، حضرت عمر عثمان کی خلافت غلط تھی اور وہ اسلام کے خلاف تھا، تو جن کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے وہ مسلمان کیسے ہو گئے؟ اور اگر وہ مسلمان نہیں تھے تو حضرت علی ان کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ پھر پتا چلا وہی کامل مومن تھے. آگے سنیے، ان کو اتھارٹی بنا رہے ہیں، ان کو دلیل بنا رہے ہیں حضرت میری معاویہ کے مقابلے میں. حضرت علی فرما میرے ہاتھ پر ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں نے بیعت کی ہے، عمر کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں نے بیعت کی ہے، عثمان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں نے بیعت کی ہے. فلم یکن للشاہد ان یختار ولی الغائب ان یرد، فرمایا کہ کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے اور کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے، فرمایا کہ جو اس بیعت سے علیحدگی کا علیحدگی کی بات کرے وہ ان نم شعرا للمہاجرین والانصار، اور یہ مہاجرین اور انصار کی مشاورت ہے، فرمائیے کون لوگ ہیں جنہوں ابو بکر و عمر و عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، فرمائیے وہ ہیں فَإِن اجتمعوا على رجل، فرمائیے وہ لوگ ہیں کہ اگر کسی امام پر یہ جمع ہو جائیں، جس بندے پر یہ جمع ہو جائیں، وہ سموہ اماما اور اس کو خلیفہ کہہ دے، کان ذلک للہ ردل، فرمایا پھر یہ اللہ کی رضا اور مراد ہوا کرتی ہے. یہ حضرت علی نے ذکر کیا نجد بلاغہ میں. فرمائیے وہ لوگ ہیں کہ جب یہ کسی پر جمع ہو کر اس کی بیعت کر دیں اور اسے خلیفہ کر دیں تو حضرت علی کے الفاظ ہیں ذالک للہ رضا، یہ اللہ کی رضا ہوا کرتی ہے. پتا چلا مولا علی کی محبت اور مولا علی کی عقیدت جو ہے وہ اہل بیعت کے ساتھ، حضرت ابو بکر کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ، حضرت عثمان کے ساتھ ایسی عظیم رہی ہے اور ایسی عالی رہی ہے کہ آپ نے بیعت کے طور پر ان تمام چیزوں کو آپ نے ثبوت کے لیے گویا کہ پیش فرمایا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت مولا علی کی کیا شان و عظمت ہے. آخر میں چلتے ہیں آپ کی ازواج کی طرف اور آپ کے معاملات کی طرف. شہادت کے حوالے سے تو صرف ایک روایت پڑھ دیتا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ روئے زمین پر دو شخص بڑے لانتی ہے. فرمایا علی ایک وہ جس نے قوم سمود کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور پھر ہاتھ لگا کے فرمایا علی ایک وہ جو تیرے یہاں پر وار کرے گا، جو تیرے یہاں پر وار کرے گا وہ بہت بڑا بدبخت ہے. حضرت علی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ تو ابھی بات کی بات ہے، آپ کو کیسی خبر. حضرت علی وہ ہیں جو ہمیں عقیدہ سکھا رہے ہیں کہ جس کو کل کی خبر ہے اللہ کی بتائے سے وہ نبی ہی ہے. اور حضرت علی نے اس رائے کو ایسے پکڑ کے رکھا ہے اور ہمیشہ اسی جگہ کو دیکھتے تھے. اور جب آپ کبھی بیمار ہو جاتے تو کیفیت کیا ہوتی تھی؟ آپ ایک دفعہ بصرہ میں تھے اور بڑا شدید بخار تھا. آپ کے دور میں فتنے بہت تھے، حضرت علی تنہا امیر المومنین اور تنہا ہے تنہا. تو کسی ہاشمی کو پتا چلا، قریشی کو پتا چلا مدینے میں کہ حضرت علی تنہا ہے. وہ اپنی سواری لی اور اپنی قیمتی چیزوں کو بیچ کر وہ بصرہ پہنچا اور دیکھا کہ حضرت علی ایک کمرے میں تنہا لیٹے ہوئے اور شدید بخار ہے. آیا وہ فرط محبت سے رہ نہیں گیا، وہ بھرائی ہوئی آواز سے رونے لگا، کہا کہ حضور آپ جیسی عظیم شخصیت تنہا یہاں پر ہے، آپ کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، آپ تنہا یہاں پر ہے، میں آپ کو یہاں نہیں رہنے دوں گا. فرمایا میرا گھر حاضر ہے، حضور آپ میری سواری پر بیٹھے. یہ نیک لوگ ہوتے ہیں جو قدردان ہوتے ہیں. اس وقت فیصلہ ہوتا ہے محبین کا کہ فتنے کے وقت جو ظاہری چمک دمک کو نہیں دیکھتا، جو ظاہری حساب و حشمت کو نہیں دیکھتا، وہ نسبت کو دیکھتا ہے. ساری دنیا اپنی جان بچانے پڑی تھی لیکن یہ عاشق ایسا ہے کہ یہ مدینے سے گیا ہے بصرہ تک سواری پر حضرت علی کو لانے کے لیے. رو کر کہنے لگا حضور میرا گھر حاضر ہے اور میں آپ کو لے کر جاؤں گا، میں دو سواری لایا ہوں، ایک سواری پر آپ بیٹھے، میں آپ کو دوسرے راستے سے لے کر جاؤں گا جہاں آپ کو کوئی نہ دیکھتا ہو اور آپ میرے ساتھ چلیں. حضرت مولا علی نے اس کو دعا دی اور کہا تیری محبت کو میں قبول کرتا ہوں لیکن میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گا. وہ بہت رونے لگا تو اس کے سر پر ہاتھ پھیر کے فرمایا تو سمجھتا ہے میں مر جاؤں گا، اس بخار میں مر جاؤں گا؟ فرمایا نہیں میں مروں گا نہیں. اب دیکھیں رسول کی بشارت پر یقین. فرمایا یہ جگہ میری دیکھتا ہے؟ کہاں. آقا نے فرمایا جب تک یہ داڑھی خون سے تر نہیں ہوگی علی تو دنیا سے نہیں جائے گا. فرمایا جا یہ بخار میرا کچھ نہیں کر سکتا. اس شخص کو محبت کے ساتھ رخصت کر دیا. اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کا حضور کے غیب کی بشارتوں پر اور علم پر کتنا کامل یقین تھا. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے تو اس وقت بھی آپ نے حضرت امام حسن سے فرمایا کہ میری داڑھی پوری، اللہ اکبر، میری داڑھی پوری خون سے تر ہو گئی ہے، اللہ اکبر. امام حسن نے رو کر کہا ہاں. فرمایا فست برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں. تو میرے دوستو دنیا میں آؤ گے تو ایسی موت جانا ہوگا، دونوں ہاتھ میں لڈو نہیں رکھنے ہوں گے. آپ علی کے ماننے والے ہو، شہادت سے ڈرو گے بھی نہیں، موت سے ڈرو گے بھی نہیں. اس لیے کہ اگر منزلت چاہیے، جنت چاہیے تو موت ایسی ملے گی، موت ایسی ملے گی. اور وہ امتحان ہوگی. کوفہ حضرت علی کے چاہنے والوں کا ہے نا، میں نے کربلا پر بڑی تفصیلی تقریر کی ہے اور میں کہتا ہوں کہ صرف امام حسین کو کوفہ والوں نے دھوکہ نہیں دیا، حضرت علی کو بھی دھوکہ دیا. آپ اصول کافی اٹھا کر دیکھیے، شیعوں کی مسند کتاب ہے، اس میں دیکھیے. مسجد پوری بھری ہوئی تھی، سب بھاگ گئے جو مولا علی کی تعریفیں قصیدے منقبت پڑھنے والے تھے. یہ عاشقوں کا امتحان ہوتا ہے، اللہ لاتا ہے ایسا امتحان. ان کو تو منزلت مل گئی ہے، ادھر لاتا ہے، واہ واہ نعرے لگانے والے کہاں جائیں گے. ادھر ان کے لیے امتحان ہوتا ہے. اپنے آپ کو جرت اور استقامت کی نیت سے تقریریں سنا کریں. اور ہمیں بولنے کی بھی ضروری ہے کہ یہ چیز ہم پر طاری ہوگی. اس یقین کے ساتھ سنا کریں، ورنہ ایمان دل میں نہیں آئے گا، ورنہ ایمان بس ایسی کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ دو گھنٹے کے لیے آپ بیٹھ گئے کہ چلو تھوڑی قصے کہانیاں سن لیں، یہ اس طرح ہوگا، اس یقینے سے سنیں کہ یہ آپ پر گزرے گی، اور جو اس گزرگاہ سے گزر گیا وہی جنت میں جائے گا، جو اس کٹھن مرحلے سے گزر گیا، اور اس کے لیے کٹھن مرحلہ کیا ہے، جب ہمارے بڑے گزر گئے بس ایک چھوٹا سا جھٹکا ہے، اور وہ بھی رضا کا جھٹکا ہے کہ سرکار کا رخ اقدس امامہ سرکار پہنے ہوئے ہیں اور روشن چہرہ ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارکہ پر مسکراہٹ ہے، اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، شہید سرکار کے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہاں سے روح نکل جاتی ہے، ایسی موت بھی تو نہیں ہے نا، ایسی موت بھی سرکار کے لیے جو مرتا ہے تو سرکار اس کو لینے خود آتے ہیں، سرکار اس کو لینے خود آتے ہیں، جو بھاگا بھاگا مرتا ہے وہ کبھی شوگر میں جاتا ہے، کبھی بلڈ پریشر میں جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، پھر اس کو پرسانے حال بھی اس کا کوئی نہیں ہوتا، لیکن ہاں جس نے عشق کی راہ میں زندگی گزاری ہے، اور اگر وہ ان امراض میں بھی دنیا سے گیا ہے، اس سے بھی مصطفیٰ لینے آتے ہیں، جس کے دل میں یہ تمنا ہے کہ یا رسول اللہ یہ جان آپ کی امانت ہے اور میں آپ کے سپرد کروں گا، آپ کے دین کے سپرد کروں گا، مولا علی کے لیے کیا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، ایک روایت ہے آپ مسجد میں آتے ہیں، عبد الرحمن بن ملجم وہ خارجی بدبخت آگے بڑھ کر جب آپ پر تلوار کا وار کرتا ہے، آپ چاہتے تو اس کو گریبان سے پکڑ کے وہیں روک سکتے تھے، جو باب خیبر کو اٹھا سکتا ہے اس کے سامنے یہ ایک گویا کہ بالش بھر کا صوفی محمد کیا حیثیت رکھتا ہے، ایک بالش بوم بھر کا یہ خارجی کیا حیثیت رکھتا ہے، آپ چاہتے تو اس کی طرف دیکھتے تو نگاہ ولایت سے وہ جل کر راکھ ہو جاتا، آپ کے گرد ارد گرد جو موکلین اور جناتوں کا پہرا تھا، اگر آپ اشارہ فرماتے تو وہ اس کو اٹھا کر نہ جانے کس جہنم میں اٹھا کر پھینک دیتے، غوث اعظم جب چلتے ہیں تو آگے پیچھے جناتوں کی صف چلتی ہے، تو یہ تو غوث اعظم کے آقا ہیں مولا کائنات، ان کی کیا شان ہوگی، کون قریب آ سکتا ہے، فرشتوں کی فورس چل رہی ہے ساتھ میں، لیکن نہیں، وقت آ گیا ہے، رات کو کہتے ہیں حسن سنو تو صحیح، آج میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ہے، سرکار نے فرمایا علی رمضان ہے تم میرے پاس ہی آنا، اور آج تیاری رکھو حسن تم، امام حسن رونے لگے، فرما رونا نہیں، ہمیں ایک دن رسول اللہ سے ملنا تو ضرور ہے، پورا خواب آپ نے تفصیل کے ساتھ حضرت امام حسن کو ذکر فرمایا، یہ خواب پہلے دکھا دیے جاتے ہیں تاکہ دل اور مضبوط رہے، اور بشارتیں اور مقام دکھایا جاتا ہے، دیکھ لالچ اس کی کرنا ہے اس کی نہیں کرنا، اور پہلی فضیلتیں دکھا دی جاتی ہے تاکہ دل جو ہے وہ کلی طور پر بالکل مستقیم رہے اور مضبوط رہے، جب یہ کیفیت طاری ہوئی، حضرت علی کرم اللہ عجل کریم اگر چاہتے تو کیا سے کیا نہ ہوتا، لیکن نہیں، یہ راہ منزل، یہ اسلام کی جو راہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین جن کے درجے بلند کرتا ہے، پھر ان کی موت اس صورت میں لاتا ہے جس پر صبر میں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور آنے والا شخص بھی یہی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی باغ نہیں ہے اسلام کی راہ جس کو ہم ٹہلتے ہوئے کراس کریں گے، فرمایا یہ بڑی پرخطر راہ ہے، اس میں اپنے دامن کو بچا بچا کر تم نے گزرنا ہوگا، جو تم نے عہد کیا ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھ کر اعلان کے ساتھ اسے یاد رکھنا ہوگا، ورنہ اس کے بغیر تمہاری زندگی نہ بسر ہو سکتی ہے نہ گزر ہو سکتی ہے، لہذا شہادت کی دعا کرو تو شہادت کے لیے ماحول بھی بناؤ، شہادت کے لیے میرے بھائی تھے عباس قادری صاحب شہید رحمتہ اللہ علیہ، بڑی پیاری بات کرتے تھے، کہتے تھے شاہ صاحب دعا تو نہ کریں نا صرف، اس کے لیے ماحول بھی تو بنائے، میں نے کہا یار یہ بات تم بڑی پیاری کرتے ہو یار، میں ان سے کہا کرتا تھا کہ ہاں دعاؤں کے ساتھ کوئی سبب بھی تو ہو نا، دعاؤں کے ساتھ معاملہ بھی ہو، اور بارہ ربیع الاول کو میں نے ان کو فون کر کے روکنے کے لیے کہا کہ میں نے کہا رک جائیں آپ نہ جائیں، انہوں نے کہا آج رسول اللہ کا ملاد ہے آج نہ جائیں تو پھر کب جائیں گے، میں نے کہا جی آپ کے دو گارڈ بیمار ہیں، کہا بیمار ہیں سب کو چھوڑو آج تو سرکار کا ملاد ہے جائیں گے، تو میں کہتا ہوں ایسی شہادت پھر کس کو ملی ہوگی جو سانح نشتہ پارک میں بارہ ربیع الاول کے دن ان عظیم لوگوں کو ملی ہے، مولا علی اور پوری صحابہ کی جماعت موجود ہوگی کہ آؤ آج تو تمہیں وہ شہادت ملی ہے کہ بارہ ربیع الاول ہے، رسول کا میلاد چل رہا ہے اور ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، ہر جگہ عاشقان رسول درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ تم نماز کی حالت میں ہو، کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں ہے کوئی قیام میں ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ شہید جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھے گا، واہ واہ مولا علی کے سچے عاشقوں کیا تمہیں شہادت کی موت آئی ہے، اے شہید میلاد مصطفیٰ کیا تمہارا مقام ہے، قیامت کا دن ہوگا ناک خوانی کی محفل ہوگی، کوئی رکوع میں اٹھ رہا ہوگا کوئی سجدے میں اٹھ رہا ہوگا، یہ شان ہے یہ عظمت ہے یہ ان عظیم لوگوں کی اللہ رب العالمین. تو ایک میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, یہ راہ بہت پرخطر راہ ہے. یہ باتیں بیان اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ہمارا دل پہلے ہی مستعد رہے, تیار رہے, اور جو رسول اللہ کے لیے اور دین کے لیے جان دیتا ہے, لوگ تو کہتے ہیں او ہو ہو ان کو تو اچانک حملہ کر کے مار دیا گیا ہے, یہ کر دیا گیا ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تو خوش نصیب ہیں کہ جن کو لینے کے لیے رسول اللہ تشریف لائے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں دین میں مستعد رکھے, اور یہ دین کے غدار ان ہجڑوں سے اللہ ہمیں ڈر نہ دلائے, بلکہ جو دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کے سینے پر چڑھ کر حضور کی شان بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. کیونکہ اس معاملے میں کوئی سودا نہیں ہوتا میرے دوستو, اس معاملے میں کوئی سودا نہیں ہوتا. دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں مولا علی کی خیرات نصیب فرمائے, اللہ رب العالمین خاندان اہل بیت کی خیرات ہمیں نصیب فرمائے. آپ حضرات نے قیمتی وقت دیا, اللہ آپ کو سیدہ زہرا کی خیرات نصیب فرمائے, حسنین کریمین کی خیرات نصیب فرمائے, مجھ گناہگار کو بھی اس میں شامل کر لیجیے. اللہ ہم تمام کو مولا علی کی خیرات نصیب فرمائے. فاطمہ بنت اسد کے دربار کی خیرات ملے, سیدنا عقیل کے دربار کی خیرات ملے, سیدنا جعفر بن ابی طالب کے دربار کی خیرات ملے, حضرت عباس ابن ابی مطلب کی دربار کی خیرات ملے, سید الشہداء حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دربار کی خیرات ملے, سیدنا عبداللہ کے دربار کی خیرات ملے, سیدہ آمنہ کے دربار کی خیرات ملے, میرے آقا سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ انہ کے دربار کی خیرات ملے, امام حسنین کریمین کے دربار کی خیرات ملے, امام حسن کے دربار کی خیرات ملے, حضرت امام زین العابدین کے دربار کی خیرات ملے, حضرت امام جعفر صادق کے دربار کی خیرات ملے. یہ ٹیک چھوڑ دیجیے, آگے آ جائیے, ٹیکوں کو چھوڑ دیجیے, آگے آ جائیے, اور دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام مقدس لوگوں کی خیرات نصیب فرمائیے. اللہ رب العالمین, اللہ رب العالمین, اللہ رب العالمین اس گھرانہ ایسا گھرانہ ہے جو کماتے ہیں سب مسکینوں میں لٹا دیتے ہیں. اے خانواد اہل بیت ہم سے بڑا مسکین کوئی نہیں ہے, اے خانواد اہل بیت ہم سے بڑا سائل کوئی نہیں ہے, اے خانواد اہل بیت ہم سے بڑا منگتا کوئی نہیں ہے. اپنے خاندان کی برکات ہم بھکاریوں کو عطا فرمائیے, ہم مسکینوں کو عطا فرمائیے, ہم سوالیوں کو عطا فرمائیے. خاندان اہل بیت آپ کا منصب سخاوت کا ہے, ہمارے لیے اللہ رب العالمین سے یہ منظور کروا دیجئے کہ اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی تمام مصیبتیں, تمام رکاوٹیں, تمام نحوستیں اور تمام بلاؤں سے ہمیں ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے. اللہ ہمیشہ ہمیں آپ کا ذکر کرنے والوں میں رکھے, اللہ ہمیشہ ہمیں ہمیشہ آپ کے نام لینے والوں میں رکھے, ہمیشہ آپ سے پیار کرنے والوں میں رکھے. اور جو آپ سے پیار کرتے ہیں, جو آپ کا نام لیتے ہیں, ان پر نچھاور ہونے والوں میں رکھے. جو آپ سے بغض رکھتے ہیں, آپ سے چڑھتے ہیں, ان ملعونوں اور ان منحوسوں پر شدت کرنے والوں میں رکھے. اس لیے کہ حق یہی ہے کہ محبت اللہ کے لیے ہو, دشمنی اللہ کے لیے ہو. یا اللہ ہماری تمام درخواست کو, ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مولا کریم اس محفل اہل بیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, حضرت مولا علی کے یوم کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مولا کریم جن بچوں نے ہمارے ساتھ اس محفل میں تعاون کیا ہے اور موضوع کے انتخاب کے لیے اپنا ذوق دکھایا, جس کی وجہ سے میں نے پھر اس محفل کو شروع کیا, مولا کریم ان بچوں کو علم میں, عمل میں, عمر میں برکتیں عطا فرما. مولا کریم اس معاملے میں جو حضرات ہمارے ساتھ ریکارڈنگ میں موجود ہیں, جن حضرات نے ویب سائٹ کو مرتب کیا ہے اور جو اس کو چلانے پر معمور ہے, مولا کریم سب تیری رضا کے لیے ہے. مولا کریم خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما دے. مولا کریم جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں, مولا کریم تمام محض تیری رضا, تیرے محبوبوں کی رضا کے لیے آئے ہیں. مولا کریم تیرا وعدہ ہے کہ جو میرے محبوبوں کی رضا کے لیے آتا ہے ان میں پھر کوئی بدبخت نہیں رہتا ہے. مولا کریم اس سعادت ہمارے مقدر فرما دے, ہمیں سعیدوں میں شمار فرما لے, ہمیں نیک بختوں میں شمار فرما دے, ہمیں بدبختی اور بدبختوں سے بچا لے. مولا ہمیں ہماری دنیا و آخرت کو تو گلے گلزار فرما لے. گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کر لی, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جالیاں جو قدمین شریفین کی, وہ مبارک سبز سبز ہری ہری جالیاں ہیں, اس کا پیارا تصور کر لیجئے اور بارگاہ رسالت میں پہنچیے کہ یا رسول اللہ حضرت علی کے مقام کو ہم مانتے ہیں, آپ نے جو ان کو عظمت عطا فرمائی ہم ان کے قائل ہیں, آپ کے عظیم دوست خلیفہ بلا فصل حضور سیدنا صدیق اکبر, سیدنا خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم, خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی, اور حضرت مولا کائنات جو ترتیب اور جو فضیلت آپ نے عطا فرمائی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ خانباد اہل بیت پر جو شب خون مارا گیا ہمارا دل اس سے غمگین ہے یا رسول اللہ، آپ کے اہل بیت پر جو ظلم کیا گیا یا رسول اللہ ہمارا دل اس سے غمگین ہے، مولا علی کے گھر پر آپ کے سارے گھرانے پر جو کربلا میں ظلم ڈالا گیا یا اللہ یا رسول اللہ ہم آپ کے گھرانے پر یہ شب خون مارنے والے ظالموں سے نفرت کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہمارا دل اس غم میں یا رسول اللہ تڑپتا ہے یا رسول اللہ، ہم آپ کے گھر سے محبت کرتے ہیں، آپ کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، آپ کے ہر چاہنے والے سے محبت کرتے ہیں، آپ کی اولاد سے محبت کرتے ہیں یا رسول اللہ، جو آپ سے محبت کرے ہم اس کے نقش قدم سے بھی محبت کرتے ہیں، اس کی ذات سے بھی محبت کرتے ہیں، اس کے رہ گزر سے بھی محبت کرتے ہیں، اس کی گلی کوچے سے بھی محبت کرتے ہیں، اس کے مکان و وطن سے بھی محبت کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اپنی دائمی رضا ہمیں عطا فرما دیجیے، دنیا و آخرت میں ہم پر دستگیری فرمائیے، ہم پر دستگیری فرمائیے، اللہ رب العالمین سے ہمارے بخشش کی درخواست فرمائیے۔ آپ نے خود فرمایا ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے کہ جب میرا امتی نیک کام کرتا ہے اس کے اعمال میری بارگاہ میں پہنچتے ہیں، برے اعمال کرتا ہے اس کے اعمال میری بارگاہ میں پہنچتے ہیں، برے اعمال پر میں اس کی شفاعت کی دعا کرتا ہوں، نیک اعمال پر برکت اور اللہ کی حمد کی تعریف کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ ہمارے گناہوں کے لیے شفاعت فرما لیجئے، ہمارے گناہوں کی سفارش فرما لیجئے، یا رسول اللہ ہمیں خاتمہ سو سے محفوظ کروا لیجئے، ہمیں خاتمہ بالخیر کی نعمت یا رسول اللہ عطا فرما دیجئے، یا رسول اللہ ہمارے دل سے کینہ نکالیے، یا رسول اللہ ہمارے دل سے بغض نکالیے، یا رسول اللہ ہمارے دل سے تکبر نکالیے، ہمارے دل سے ریا نکالیے، ہمارے دل کو اپنی یاد کا اور اپنے محبوبوں کی یاد کا گہوارہ بنوا دیجئے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ هو الحبیب بلدی ترجا ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولايا وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم ارضاہ سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آخر میں اپنی سعادت مندی، اپنے بچوں کی سعادت مندی اور تمام اہل اسلام کی سعادت مندی کی نیت کر لیجئے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نے ہماری اس نیکی کو قبول فرمایا اپنے فضل سے، اور اس یقین کے ساتھ کہ ہم نے اسی کے لیے جان دینی ہے، اسی کے حضور کھڑا ہونا ہے، وہ واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور سعادت مندی کی کامل نیت کرتے ہو مل کر پڑھیے لا الہ الا اللہ۔